لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت کے صدقے الحمدللہ ایک اور نشست ایمان و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں مرحمت فرما رہا ہے، یہ اس کا فضل، یہ اس کی توفیق، یہ اس کا کرم ہے۔ کل موضوع اور عنوان کو ذکر کر دیا گیا تھا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ آج کے درس میں صرف ہم نبی سے متعلق اسلامی علوم پر کام کرنے والے، مختلف جہتوں سے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو مختلف علوم سے اس کی تشریح، اس کی تفسیر ذکر کرنے والے مختلف اور مختلف موضوعات کے ماہرین و علماء نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، صرف ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ جس طرح کے ائمہ لغات جو ہیں، جو لغت کے ائمہ ہیں، وہ نبی کی تعریف اور نبی کے لیے کیا چیز لازم مانتے ہیں، کیا ضروری مانتے ہیں۔ علماء متکلمین جو ہیں، وہ انبیاء کے لیے ان کی تعریف کس انداز میں کرتے ہیں اور کیا چیز وہ نبی کے خاصیتوں میں سے شمار کرتے ہیں کہ ان چیز کے چھوٹنے کے بعد تصور رسالت بچتا ہی نہیں، اور کیا چیزیں ہیں جس کے ساتھ رسول کہنے کے ساتھ ان چیزوں کا ماننا اشد ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کو اللہ کہا ہے تو پھر اس کو ایک ماننا اشد ضروری ہے، اس کو شرک سے پاک ماننا ضروری ہے۔ تو جس طرح عقیدہ الوہیت کی خصوصیات اور لوازمات اور لازمہ ہیں، اسی طرح عقیدہ رسالت کے بھی لازمہ اور خصوصیات ہیں۔ تو موضوع جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے اور بڑا اہم ہے، اور میں وقت کے دائرے میں جتنی گنجائش رہے گی اتنے حوالے میں آپ کی خدمت میں پے در پے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس سطح پر کہ جو ہمارے سامنے جو احباب بیٹھے ہیں ان کی علمی سطح اور استعداد جس معیار پر ہے، تو اس علمی اور دقیق بحث کو ایک تقریری رنگ میں اور ایک تفہیمی انداز میں اور وضاحت کے ساتھ، جس طرح کے تین دروس پہلے گزر چکے ہیں جو تمام متون اور تمام اصول کی تشریح ایک تقریری انداز میں، جو تفصیلاً اور امثال مختلفہ مختلف مثالوں سے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کی، اور اس پوری تقریر کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ خلاصہ انہی نصوص کا بنے گا جو علماء نے اپنی مضبوط کتابوں کے اندر نظریات اور عقائد کو جمع کر دیا ہے۔ اگر صرف ان نصوص، ان عبارات کو اور اس کتاب کی متن پڑھ دیے جاتے تو یقیناً آپ میں سے بے شمار اہل علم تو اس سے استفادہ ضرور کرتے، لیکن وہ حضرات جو دین کا ذوق رکھتے ہیں لیکن علمی استعداد بظاہر اتنی نہیں، تو وہ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے، اور ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہر مسلمان تک وہ ضروری نظریات ہم پہنچا دیں جو ہمارے اکابر نے مرتب کیے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ آج کا جو یہ موضوع ہے، نبی کون ہوتا ہے، تو نبی کی تعریف، نبی کی خصوصیات، جو چیزیں نبوت کے لازمہ ہیں، جو لازم ہیں، ضروری ہیں، وہ کیا ہے، تو علم تاریخ سے متعلق جو علماء ہیں وہ یہ نظریہ کیسے پیش کرتے ہیں، اسی بات کو علم کلام کے ماہرین کے انداز میں پیش کرتے ہیں، اسی بات کو تصوف کے علماء کے انداز میں پیش کرتے ہیں، اسی بات کو علم عمرانیات اور علم ارضیات کے ماہرین اور علم فلکیات کے ماہرین، اسی نظریے کو، یعنی نبی کون ہوتا ہے، نبی کے لیے کیا چیز لازم ہے، وہ اپنے شعبے اور اپنے دائرے کے محیط میں اس کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں. اسی طرح علم الاخلاق پر بحث کرنے والے وہ علماء جو اخلاقیات پر بحث کرتے ہیں اور فنون اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر گفتگو کرتے ہیں، تو وہ فلسفہ اخلاق کے اندر اور علم الاخلاق کے اندر نبی کی تعریف کیا کرتے ہیں. تو متکلمین جو نظریات پر بحث کرتے ہیں تو وہ اس علم کے اندر نبی کی تعریف کیا کرتے ہیں. ائمہ اللغات جو لغت پر بحث کرتے ہیں تو ان کے نزدیک نبی کا معنی اور پھر اس کی اصطلاحی تعریف کیا بن جاتی ہے. علم عمرانیات، علم ارضیات اور علم فلکیات کے ماہرین جو اسلامی دروس میں سے اور اسلامی علوم میں سے ایک علم ہے، اس کے ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر وہ علماء جنہوں نے امت کی ترجمانی کی اور امامت کے درجے پر ہر علم کے اعتبار سے پہنچے اور مجددین کے درجے پر وہ فائز ہوئے، تو وہ نبیین اور ان کے خواص اور ان کے لوازمات کو کس انداز میں، تاکہ یہ موضوع بالکل کھل کر آ جائے اور یہ نہ ہو کہ اہل سنت نے اس بات کو انبیاء کے لیے اپنی طرف سے خاص کیا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے حضرات انبیاء کو جو وصف اور مقام عطا فرمایا ہے، اہل سنت کشادہ قلبی کے ساتھ اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. چوری سے کام نہیں لیتے الحمدللہ، بخل سے کام نہیں لیتے، نبی کو صرف پیغمبر کہہ کر نہیں گزر جاتے، ان القابات کے ساتھ بھی نوازتے ہیں، یعنی نوازنے سے مراد جو اللہ نے نوازا ہے اس کی نسبت پیش کرتے ہیں کہ جس سے عقیدہ رسالت اور محبت اور جذبہ نظر آتا ہے. اور اس تمام حقیقتوں کو جب آپ جمع کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں واقعی میں یہ بات تھی. اس لیے تو صحابہ بدن مبارکہ سے اگر وضو کے قطرے بھی گرتے تھے تو اس کو زمین پر گرنے کیوں نہیں دیا کرتے تھے، سرکار کے موئے مبارک کا صحابہ اکرام ادب کیوں کیا کرتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بولے مبارک کا ادب کیوں کیا کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں اس لیے کہ نبی کی ذات کیا ہوتی اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. لہذا یہ بات سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت خاص اللہ تعالی کی عطا کردہ، اللہ کی جانب سے خاص عطا کردہ ایک منصب ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. نبی کی تعریف اور ان کے کمالات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حضور کی نبوت یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ تو ہم سرسری طور پر تمام انبیاء کی تعریف، ان کی توصیف، ان کے خواص کو بیان کریں گے، لیکن وقت میرے پاس آگے نہیں بچتا ہے کیونکہ نو ہے، ورنہ میں ایک موضوع اس پر بھی لے کر آتا جبکہ اعلان بھی مقام مصطفیٰ کا ہوا ہے. ضمن انشاءاللہ اس بحث کو ہم لائیں گے. ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء، یعنی انبیاء کرام جو جماعت انبیاء جو تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور تمام یہ علوم کے ماہرین اور ائمہ ان کے بارے میں یہ جملے اور ان کی تعریف اور توصیف کے بارے میں یہ خصوصیات کے جملے اور ان کے کمال کے جملے نقل کرتے ہیں، تو یہ تو ایک عام موضوع ہے سرکار کے مقابلے میں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے خاص موضوع ہے کہ جو نعمتیں، جو سرفرازیاں، جو عظمتیں، جو کمالات حضرات انبیاء میں متفرق جزوی طور پر تھی، اس کا کمال صرف ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا گیا ہے. جزوی طور پر یعنی یوں سمجھیے کہ کچھ کو اگر اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کمال کا چلو پلایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اور آپ کے آقا کو، تنہا پورا سمندر پلایا ہے. اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء فضائل کے اجزاء ہیں اور کامل جسم ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بدبخت جو ہے یہ نیچے انبیاء کی بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ حضور پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کس قدر بدبختی ہے. اعتراض حضور کے علم پر ہوتا ہے، اعتراض حضور کے جسم مقدس پر ہوتا ہے، حضور کی نسبت پر ہوتا ہے. ابھی آپ سنیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اجزاء ہیں، حصہ ہیں، ان کا یہ کمال ہے. تو ذات مصطفیٰ جو مکمل اور اکمل ہے تو ان کی شان اعلیٰ کیا ہوگی؟ تو یہ بدبختی علیہ باللہ اس مرتبے پر پہنچتی ہے کہ دیگر انبیاء کے تو فضائل سے صرف نظر کر کے جو جامع شخصیت ہیں ان کی طرف، بلکہ یہاں تک موجود ہے دیگر انبیاء کو جو رسالت نبوت ملی وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. دیگر انبیاء جو اس کائنات میں تشریف لائے وہ حضور ہی کی امت ہیں، حضور ہی کی امت ہیں. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر نبی اپنی امت کا سرپرست ہوتا ہے، اور اپنی امت اس کی امت اس کے ذریعے اللہ کا عرفان پاتی ہے. امت کو جب مشکل اور مصائب پڑتی ہے، آگے چلیں گے ہم، یہ سرسری مقدمہ سنیے، امت پر جب پریشانیاں اور وبائیں اور مشکلات آتی ہیں تو وہ امت اپنے نبی سے رجوع کرتی ہے، لیکن وہ نبی جب ان پر پریشانی آتی ہے تو مصطفیٰ سے رجوع کرتے ہیں. اور اس کا اظہار میدان محشر میں ہوگا کہ سارے انبیاء کی امتیں وہ حضور کے پاس نہیں جائیں گی، اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی. حضرت موسیٰ کی امت حضرت موسیٰ کے پاس جائے گی، حضرت ابراہیم کی امت حضرت ابراہیم کے پاس جائے گی، حضرت نوح کی امت ان کے پاس جائے گی. اور غلط فیصلہ نہیں کر رہے، ٹھیک کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہی ان کے بڑے ہیں، یہی بڑے ہیں، ان کے پاس جائے گی اور ان سے کہے گی کچھ کیجئے اور اس مسئلے کو حل کیجئے. تو وہ تمام انبیاء جن کے پاس ساری خلق آ رہی ہے، اور ہر نبی جس امت کا نبی رہا ہے اس امت نے جا کر اپنے نبی کے ہی دروازے کو کھٹکھٹایا کہ آپ کچھ کیجئے، اب کرنا کیا ہے. لیکن وہ نبی جو سارے اپنے امت کے معاملات کو سنتے ہیں وہ خود اس کو حل نہیں کرتے، بلکہ سارے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح تم ہمارے تابع ہو اس طرح ہم آمینہ کے لال کے تابع ہو. بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے، بخاری شریف ختم ہوتی ہے، جب بخاری ختم ہو رہی ہے وہاں کتاب التوحید موجود ہے. اور کتاب التوحید میں آپ دیکھیں درجنوں حدیث شفاعت کے حوالے سے اس موضوع پر موجود ہے کہ سب وہیں اشارہ کرتے ہیں. حضرت آدم کے پاس جب لوگ آئے فرما اذهبوا الى غيري، کسی اور کے پاس جاؤ. یہ کہتے ہیں جی غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہم نے کہا حضرت آدم خود بھیجتے، اذهبوا الى غيري، اذهبوا جمع کا صیغہ، جاؤ الى غيري کسی کے پاس، یعنی کہتے اذهبوا الى الله، کہتے اذهبوا الى غيري کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، اس لیے کہ شفاعت خدا کا حق نہیں بندوں کا، اس لیے کہتے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ. پھر حضرت نوح بھی یہ جملہ کہتے ہیں اذهبوا الى غيري کسی اور کے پاس جاؤ. موسیٰ بھی علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں اپنی امت سے کہ کسی اور کے پاس جاؤ. امت تھک جاتی ہے، کہتی ہے کہ سر کے قریب معاذ اللہ سورج آ چکا ہے، ناک تک پسینے میں ہم ڈوب چکے ہیں، شرابور ہو چکے ہیں، لہذا اب فیصلہ ہو جائے. جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو ہستی جلوگر ہیں بخاری میں موجود ہیں، وہ جو تشریف لا رہے ہیں ان سے جا کر کہو، وہی آج کر سکتے ہیں. پھر سارے انبیاء اور ان کی امتیں سید عالم کے دربار پر جب پہنچے گی تو سرکار یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. ذرا سوچو، اگر سرکار یہ کہہ رہے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو امت کا پہلا اور آخری سہارا خدا کی خلق کا جو ہے مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے حضور کی زبان پر یہ نہیں ہوگا اذهبوا الى غيري، بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں انا لہا، میں تو اسی کے لیے تھا. تو سید عالم کے جملے انا لہا، میں اسی کے لیے تھا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری امت نے تم کو کلمہ نہیں پڑھایا تو میرے پاس کیوں آ گئے. میں کچھ پوچھتا ہوں، یہ ملا حضور کے پاس کیسے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ انبیاء تو جائیں گے، اور انبیاء ایسے نہیں. سرکار فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب القراءت کی حدیث ہے، ابی بن کعب کو حضور نے کہا ہے اس کو اپنے دل پر نقش کریں تمہاری قبریں اور دنیا روشن رہے گی. اس حدیث پاک کو سرکار نے ابی بن کعب سے کہا، مسلم کتاب القراءت میں ہے کہ ابی جانتا ہے خدا نے مجھے کیا مرتبہ دیا ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں حضور بتائیے. فرمایا یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی امنڈ کر میرے قدموں میں آئے گی، حتی ابراہیم یہاں تک کہ نبیوں میں سب سے بڑے ابراہیم کو بھی میرے قدم پکڑنے پڑیں گے. اگر کوئی کہے جی قدم پکڑنے پڑیں گے، یہ کیا معنی کر دیا آپ نے؟ ہم نے کہا عشق کا معنی ہے. کہنے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا تم خوش ہو اس لیے سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب میری طرف رغبت کریں گے، میری طرف رغبت کریں گے. رغبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ جو مشکل کشا ہوتا ہے. راغب کس کی طرف ہوتے ہیں؟ جو مشکل کشا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
وہاں تو پارسا معصومین کی جماعت حضرات انبیاء، کوئی خلیل ہے، کوئی نجی ہے، کوئی صفی ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی روح اللہ ہے، وہ تمام کے تمام الگ الگ نہیں ہوں گے، وہ رغبت کریں گے، وہ رجوع کریں گے ذات مصطفیٰ سے، جن پر گناہ بھی نہیں ہے، جن پر گناہ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جب معصومین حضور کی طرف رجوع کریں گے تو گناہگار باہر کیسے رہ سکتے ہیں. اب آپ توجہ کیجئے اسی کو بخاری شریف کے اندر دوسری جگہ پر مسلم میں حضور نے فرمایا میں کون، فرما ان الحاشر، فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، میرے پانچ نام اللہ نے مجھے دیے، اور پانچ نام ایسے نہیں کیسے رکھ دیے گئے، فرمایا وہ بس میرے اندر تھا، اس کی ترجمانی کے لیے پانچ نام رکھے گئے. کسی شخصیت کا، کسی آدمی کا نام جمیل ہو اور شکل سے خوبصورت نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب، اور سرے سے اگر وہ خدا نہ کرے دل کا بھی اچھا نہ ہو تو کہا جائے گا نام تو تیرا اچھا ہے لیکن تیری طبیعت ویسی نہیں ہے. لیکن اگر نام اس کا جمیل ہو، چہرہ بھی حسین ہو، یا چہرے کا حسن کا معیار نہیں ہے، عقیدہ درست ہے، اخلاق اچھے ہیں اس کے، تو کہا جائے گا ہاں جیسا نام ہے ویسی طبیعت، اسم بمسمی ہے، یعنی تیرے باپ نے تیرا نام رکھا اور تیری طبیعت ایسی ہو گئی. لیکن مصطفیٰ وہ ہیں جن کی طبیعت کو بنایا گیا پھر نام رکھا گیا. سرکار فرماتے ہیں ان لی خمسۃ اسماء، میرے پانچ نام ہیں جو میرے رب نے رکھا ہے، فرمانا محمد، انا احمد، ان الماہی الذي يمح الله به الكفر، وان الحاشر، فرما میں حاشر ہوں. حاشر پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کشا کو. سید کا معنی بھی کل میں نے کیا تھا، حاشر کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کشا کو. کہ یہ مشکل کشا کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان الحاشر، میں حاشر ہوں. حاشر کس کو کہتے ہیں؟ حضور خود مانا کرتے ہیں، اگر ہم کریں تو یہ ہمارے در پر ہو جائیں، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اپنے ملاؤں کے لیے یہ لکھتے قاسم العلوم والخیرات، قاسم العلوم والخیرات، یعنی مولوی قاسم جو تھا وہ علم کو تقسیم کرنے والا تھا. اگر یہی جملے حضور کے لیے ہم کہیں کہ حضور قاسم ہیں تو کہتے ہیں رزق کے قاسم نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ ملا جو اس کو قاسم العلوم والخیرات کہا جا سکتا ہے، تو جن کے صدقے کائنات بنی، جو واقعی میں اللہ کی عطا سے سب سے پہلے خیرات اور رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں، ان کو قاسم خیرات کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تقریر کو منفی پہلو میں نہیں لے جائے گا، اس کے رسول کے تناظر میں سنیے گا، غیرت رسول کے تناظر. جو ناراض ہوتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو خوش ہوتا ہے وہ نصیب والا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ میں بول رہا ہوں، نہیں، یہ میرے لیے بھی سعادت ہے، اس لیے کہ یہ امت کا عقیدہ ہے، جتنا آپ اس کے پابند ہیں اتنا میں بھی اس کا پابند ہوں. تو باپ دیکھیے، میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ان الحاشرو، یہ الگ ایک موضوع ہے حضور کی کرامات کا. ان الحاشرو، میں حاشر ہوں. حاشر کس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ حضور خود فرماتے ہیں بخاری مسلم میں ہے، ان الحاشرو الذي يحشر الناس على قدميه، فرما حاشر وہ ہے جس کے قدم پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. قدم کا لفظ حضور نے استعمال کیا یہاں پر. حاشر وہ ہے کہ جب لوگ پریشان ہوں گے، حشر اور لوگوں کی نجات کا میدان جس کے قدم پر لگایا جائے گا. قدم سے مراد جس کے جوتوں کے صدقے لگے گا، وہ حشر میں ہوں. یہ حضور نے ذکر کیا قدم کے الفاظ. کیوں چھپاتے ہو حدیثوں کو؟ حضور کو اپنے مثل کہتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا ملا اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ جو محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، کسی چیز کا، جو محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اسلام تو یہ ہوا جو مصطفیٰ نے کہا کہ خدا نے اپنے فضل سے مجھے سید بنایا، اور مرتبہ اور مقام منزلت یہ عطا فرمائی کہ ان الحاشر، میں حاشر ہوں. الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں وہ حاشر ہوں جس کے قدم پر خدا حشر فرمائے گا. لوگوں کی مشکل کشائی کرے گا خدا، لیکن کروائے گا میرے قدموں پر. بولیے سبحان اللہ. کروائے گا، بولیے، میرے پاؤں پر ان کی مشکل کشائی ہوگی، یعنی میرے قدم پر جمع کیا جائے گا، یعنی میں ان کی اصل ہوں. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو ایک الگ پورا موضوع ہے. لیکن آئیے یہاں پر ہم سرے دس حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو عظمت و شان ہے وہ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں بنیادی عقیدہ جو موضوع ہے کہ نبی کون ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نمرود نے ایک عرصے تک خدا کے خلاف باتیں کی، خدا نے کچھ کہا؟ بولو، نہیں کہا. کیوں؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم کو آنکھیں دکھائی تو گاڑ دیا گیا. فرعون نے ایک عرصے تک، یہ قانون قدرت ہے، جب لوگ اللہ سے بھڑتے ہیں تو اللہ مستغنی عن الخلق ہے، اسے پرواہ ہی نہیں، کہا جب سب مسلمان ہو جاؤ تو میرا کیا ہے، اور اگر تم سب کافر ہو جاؤ تو میرا کیا ہے. لیکن جب بات محبوبوں کی آتی ہے تو پھر انداز بدل جاتے ہیں، پھر غیرت کا اظہار ہوتا ہے. یہی فرعون جب خود کو خدا کہتا رہا، خدا نے کچھ نہ کہا. جب حضرت موسیٰ کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سمندر میں گاڑ دیا گیا اسے. یہی ابو لہب اور ابو جہل کعبے میں بیٹھ کر خدا کے گھر میں شرک کرتے تھے، خدا نے کچھ نہ کہا. حدیث میں آتا ہے معاذ اللہ، الیاذ باللہ، شرک اتنا بڑا گناہ ہے جیسے خدا کو گالی دینا معاذ اللہ. یہ حدیث میں حضور نے فرمایا, یعنی گالی دینے سے مترادف علیہ باللہ. اتنی بڑی گستاخی, اتنی بڑی بے ادبی, اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت دیکھیے کہ یہی ابو لہب پوری زندگی اس نے کعبے کے اندر بتوں کو سجدہ کیا, کعبے میں سجدہ کیا, خدا نے کچھ نہ کہا. حضور کے لیے انگلی اٹھائی تو خدا نے کہا تو پورا برباد ہو جا. جس نے پورا سر بت کو دے لیا, پورا جسم بت کو دے لیا, خدا نے پرواہ نہ فرمائی. لیکن جب اس نے انگلی مصطفیٰ کی طرف اٹھائی تو خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب, کا پورا کے پورا تو برباد ہو جا, تیرا مال بھی برباد ہو جائے, تو بھی برباد ہو جا, اور تو برباد ہو گیا. تو یہ ہے تقاضا محبت کا. لہذا حضور سے محبت ہو تو دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں لینا چاہیے. خدا کی غیرت قدرت کے انداز کو لانا چاہیے کہ جو محبوب کا ہے تو پھر اگر وہ گھوڑے پر بھی بیٹھا ہو, محبوب کے غلام اگر گھوڑے پر بھی سواری کر رہے ہو تو گھوڑا جب زمین پر اپنی ٹاپوں کو مارتا ہے, ٹانگوں کو مارتا ہے تو دھول اڑتی ہے, لوگ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ دھول منہ میں نہ چلی جائے. لیکن جب محبوب کے عاشق, محبوب کے غلام جب گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں تو خدا کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ اس کے غلام بھی اگر گھوڑوں پر بیٹھے اور گھوڑے اگر زور سے زمین پر مارے تو خدا کہتا ولا دیات دبحن فلموریات قدحن. ابھی یہ جو چنگاریاں نکل رہی ہیں, جو دھول اڑ رہی ہے, اس کی بھی ہمیں قسم ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ خدا اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ جو اس کا ادب و احترام کرتے ہیں ان کی راہ گزر بھی اڑتی ہے تو خدا اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے. تو میرے دوستو یہ تقاضائے بندگی ہے, یہ محبت کے سلوک ہیں, اس کا اپنانا ضروری ہے. یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا سب کے لیے ضروری ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے بولیے سب کے لیے ضروری ہے. یہ تو میں کھل کے ذرا اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ, جو نام لے کر بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ تاکہ آپ بالکل ٹینشن ہو جائے, واضح ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ وہ تانے آپ کو یاد آ جائیں گے, جب مر سامنے ہوگا, زخم چھڑ جائے, پھر مرہم لگا کر اس کو شفا دی جائے تو پھر بات اور ہوتی ہے. اگر ایسا مریض ہے جس کو زخم کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتا تو پھر اس کا ڈاکٹر علاج بھی کر دے تو محسن کیا ہے وہ. لیکن یہ کہ زخم اگر گہرا سے گہرا ہو جائے اور جان جانے کا ڈر ہو اور پھر کوئی طبیب حاذق اس کا علاج کر دے تو پھر جناب زخم اگر ابتدائی صورت میں بھی سوکھنا شروع ہو جائے تو وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات میں اجاگر کرتا ہوں کہ جو معاشرے کے اندر نوجوانوں کے ذہنوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے اور سب سے بابرکت ذات نبی پاک ہی سے متنفر کیا جاتا ہے, تو مجھے بتائیے اگر حضور ہی سے دور کر دیا جائے, حضور کے ذکر ہی سے اگر نوجوانوں کو اور اس امت کو بے چین کرا دیا جائے, دور کر دیا جائے, تو مجھے بتائیے پھر خدا کا ذکر کس طرح ہو سکتا ہے. خدا کا ذکر, اسی کو میرے امام نے کہا اور میں بات آگے لے کے چلتا ہوں کہ شرک سمجھے جس میں تعظیم حبیب. میرے امام نے اسی تناظر میں کہا تھا کہ شرک ٹھہرے, کیا کہا, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, جس مذہب میں, جس دین میں, جس گروہ میں نبی کی تعظیم ہی شرک ہو گئی, نبی کی تعظیم ہی شرک ہو گئی, تو شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, تو پھر اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. کیونکہ اگر نبیوں کی تعظیم ہی شرک ہو گئی تو پھر کس کی تعظیم خدا کی طرف لے جائے گی, پھر کس کی تعظیم خدا کی محبت کا اظہار کروائے گی, پھر کس کا ادب خدا کی محبت اور اس کی قدرت کا اظہار ہوگا. تو لہذا یہ ساری باتیں جو کی جاتی ہے تفرقے کے لیے نہیں کی جاتی ہے, یہ اصل رابطہ ذات مصطفیٰ سے جوڑنے کے لیے کی جاتی ہے. درود پاک پڑھیے. اب آئیے نبی کون ہوتا ہے, اس بارے میں چند ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, حوالہ جات پر آپ غور کریں. سب سے پہلے آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے تمہید میں نے ذکر کی تھی تاکہ جو ہمارے عام سطح کے حضرات ہیں وہ اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. سب سے پہلے یہ عقیدہ سماعت کر لیجئے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے, یعنی محنت سے حاصل نہیں کی جاتی. کوئی بہت بڑا نمازی ہو, ریاضت کرنے والا ہو, وہ محنت سے اس کو حاصل کر لے, ایسا نہیں. یہ وحب الہی ہے, یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. نبوت خاص اللہ کی عطا کردہ ایک وحبی استعداد ہے, صلاحیت ہے, وہ منصب ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ پر ختم ہو گیا. اس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا, اس کا رتبہ بھی ختم ہو گیا, اس کا رتبہ بھی ختم ہو گیا. نہیں, وہ رتبہ جو آخری تھا وہ اس لیے حضور ختمی مرتبت ہے, اور وہ زمانہ جو ڈیوریشن تھا نبوت کا وہ بھی حضرت آدم سے شروع ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وہ بولیے ختم ہو گیا. تو نبوت جو ہے یہ وحب الہی ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے, ابھی ہم نبی کی طرف چلتے ہیں, یہ جو منصب ہے, یہ سٹیٹس جو ہے, یہ اپنی ذاتی سٹرگل, اپنی ذاتی محنت سے نہیں حاصل کیا جا سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے, یہ اس کی وحب ہے, یہ اس کی عطا ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو عطا فرمائی اور حضرت آدم کو تو عطا فرمائی اور وہاں سے لے کر اللہ رب العالمین نے سید عالم پر اس کو ختم کیا. لیکن ایک بات سنیے توجہ کے ساتھ, بڑی باریک بات عرض کر رہا ہوں. جو یہاں پر اس کو یہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں, میں نے کہا نہیں, بات اصل مغز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطیہ ہے نبوت. وہ محنت سے بولیے, اگر یہ ماتم کا سما بنائیں گے تو ایسی محبت کا موضوع نہیں چل سکتا. یہ ماتم کا سما بنائیں گے تو یہ موضوع تو عاشقوں کا, ماتم کرنے والوں کا نہیں ہے. بولیے سبحان اللہ. اب توجہ رکھیے اس موضوع کے اوپر, یہ عاشقوں کا موضوع ہے, قلندروں کا موضوع ہے, یہ ایمان کو روشن کرنے والی بات ہے. جس کا ایمان روشن ہوتا ہے وہ مردوں کی طرح نہیں ہوتا ہے, وہ تو کھڑے ہو کر ناچنا شروع کرتا ہے. جو کہا نا نچ نچ یار مناوا, اس سے مراد یہ نہیں کہ ڈسکو ڈانس کیے جائیں, اس سے مراد یہ کہ ایمان کی وجدانی کیفیت کو تعبیر کیا گیا ہے. کہ جب ایمان کامل ہوتا ہے اور رب سے رابطے اور انوار دل پر اترتے ہیں تو صوفیہ اس کیفیت کو کہتے ہیں نچ نچ یار مناوا. اس سے مراد یہ ڈانس نہیں ہے جو یہ پاؤں میں کڑے ڈال کے ناچے یا ناچے اور جناب جو ہے رات بھر چس اور بھنگ پیے اور کہے جی صوفیوں نے لکھا تھا کہ نچ نچ یار منانا. اس نچ نچ سے مراد یہ بازاری باتیں نہیں ہے, اس ناچنے سے مراد یہ کہ عشق اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں جو دل میں ہے وہ آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے, تو اس کیفیت کو اس شعر کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اب آپ آئیے یہاں پر دیکھیے, توجہ رکھیے گا, یہاں پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, بڑا قیمتی جملہ ہے وہ انبیاء کی عظمت کے حوالے سے, کہ نبوت وحب الہی ہے, محنت سے نہیں ملتی, کسب سے نہیں ملتی, ریاضت سے نہیں ملتی, اللہ رب العالمین خود عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ جسے عطا فرماتا ہے اسے پہلے نبوت کا اہل بناتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایرے غیر نتو خیرے کو اٹھا کر نبوت دے دی, نہیں, جسے نبی بناتا ہے اسے پہلے اس قدر مشرف, اس قدر اعلیٰ, اس کی سیرت, اس کی ذات, اس کے نسب, اس کے حسب, اس کے اخلاق, اس کے باطن, اس کے ظاہر, اس کے پسینے تک کو پاکیزہ کرتا ہے اور پھر اس کے سر پر تاج رسالت کو رکھتا ہے. تو سنیے, نبوت ملے گی خدا کی مرضی سے, لیکن جسے بنائے گا اسے نکھارے گا ضرور. یہ نہیں کہ کوئی چل رہا تھا اس کو نبوت دے دی. جس طرح پیغمبر نے کہا, ایک ہم ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے تھے جناب, وہاں پر موضوع چل رہا تھا تو ایک آیا ان کا, وہ کہہ رہے جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے یہ کیا, پیغمبر نے یہ کہا, سیدنا فاروق اعظم نے یہ کہا, پیغمبر نے یہ کہا. جب وہ لائن اس کی ختم ہوئی میں نے ان کو کہا کہ یہ ان کے آداب ہیں کہ حضرت عمر کو سیدنا فاروق اور حضور کو پیغمبر. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوا چلا, مل کر کہیے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. تو لہذا صرف جلوس نکالنے سے, اشتہار لگانے سے عشق کا اظہار نہ کرو, پہلے کسی مرشد کے پاس, عاشق سیف العقیدہ کے پاس بیٹھ کر اس کے طریق سمجھو کہ پہلے کون ہے اور بعد میں کون ہے, اصل کون ہے, اس کی فرا کون ہے, اصل کون ہے اور مظاہر کون ہے. تو توجہ سنیے کہ نبوت عطا کرنا یہ خدا کا خاصہ ہے, خدا جسے چاہے عطا فرمائے. سید عالم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے, یہ وحب الہی ہے, یہ محنت ریاضت نمازوں سے نہیں ملتی, لیکن جسے خدا دیتا ہے اس کو ظاہر میں بھی ممتاز کرتا ہے اور باطن میں بھی ممتاز کرتا ہے. اس کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا, اس کے بولیے اس کے. اب اس طول پر اگر آپ جائیں گے تو میرا ایک بیان موجود ہے کہ حضور کی مثل ممکن نہیں, حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کئی عقیدہ ہے, کھل کر سنیے. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ اللہ صاحب چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے. یہ عبارت آج بھی چھپ رہی ہے کراچی میں, اللہ صاحب چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے. اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی محمد عربی بنایا ہے. کہا وہ سو نہیں بنا سکتا, میں نے کہا وہ سو کیا بنائے, اس نے کہہ دیا بس یہی کمال ہے, یہی رحمت للعالمین ہے, یہی خاتم النبیین ہے. او گدو, سو کی تم بات کرتے ہو, یہ تحت قدرتی نہیں ہے. اس لیے کہ سو اگر بنائے, سو تو دور کی بات, حضور جیسا اگر دوسرا بن جائے تو خاتم النبیین کون ہوگا, حضور جیسا اگر دوسرا ہو جائے تو امام المرسلین کون ہوگا. تو حضور کے اوصاف ایسے ہیں جو خاصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحت قدرت یہی, تحت قدرت یہ نہیں, بلکہ تحت قدرت تو یہی تھا کہ مصطفیٰ کا مثل ہو نہیں سکتا. آپ کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے خاتم النبیین تو ایک ہی ہوگا نا, یہ کہتے خدا چاہے تو سو بنا دے, ہم نے کہا نہیں بنا سکتا. کہ دیکھو خدا عاجز ہے اس سے, میں نے کہا نہیں, یہ قانون کے خلاف ہے, یہ اس کے وعدے کے خلاف ہے. اس لیے کہ اس نے ایک ہی خاتم, اگر ایک, یہ دراصل پھاٹک مرزائیوں کے لیے کھولتے ہیں. اور پھر ہم نے کہا مولویوں کی عبارت کو ڈالو ڈسٹ بن میں اور ایک بات کرو کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضرت گرامی توجہ فرمائیے، حضور نے خود فرمایا ایوکم مثلی، کوئی ہے تم میں میرے مثل؟ صحابہ خاموش ہو گئے. جب ابو بکر حضور کے مثل نہیں ہو سکے تو یہ ملا ہوں گے؟ اگر حضور کے مثل کوئی ہو سکتا تھا تو انبیاء ہو سکتے تھے، لیکن وہ بھی ابراہیم حضور کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ بھی ابراہیم حضور کے آگے جھک جاتے ہیں. حضور نے فرمایا حتی ابراہیم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اس ابراہیم جو میرے جد اعلیٰ تو ہیں ظاہر میں، لیکن اصل میں میں ان کی اصل ہوں. اور قیامت کے دن یہ راز کھلے گا ان لوگوں پر جو دنیا میں رہ کر اس غیب پر عقیدہ رکھتے تھے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا جن کا یہ عقیدہ تھا، وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں اور حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء ان کے سامنے زیر تابع ہیں. سرکار نے خود فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ، سنو جامع ترمذی فرما ہاں ہاں موسیٰ کو خدا نے کلیم بنایا ہے، ہاں ہاں میں مانتا ہوں، یقین کرتا ہوں، میرے سے تم نے سیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، لیکن فرما انا حبیب اللہ ولا فخرین، مجھے اللہ نے حبیب بنایا. اور کہا سنو یہ سارے انبیاء جن کے تم فضائل بیان کر رہے تھے، یعنی حضور یہ چاہتے ہیں کہ سب کا بیان کرو لیکن سب سے بڑا میرا بیان کرو. آپ سمجھے نہیں، اس حدیث کو سنا ہے آپ نے کبھی؟ کبھی سنا ہے آپ نے حدیث کو؟ یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام ایک کمرے میں بیٹھ کر، آپ ہلتے نہیں، آپ نے کبھی سنا ہے اس حدیث کو؟ کچھ رسپانس دیا آگے سے، کچھ سنا ہے آپ نے اس حدیث کو؟ ٹھیک ہے، اس میں مجمع میں کوئی بھی بیٹھا ہو ٹھیک ہے، لیکن توجہ سے سنیں، بات نبی کی عظمت کی ہو رہی ہے، ملا کی عظمت کی نہیں، ملا کی بولے ملا کی عظمت کی نہیں ہو رہی، نبی کی عظمت کی ہو رہی ہے. جو نبی کی تاریخ پر چلے گا پھر ان کی عظمتیں بیان ہوگی. اب ذرا آپ توجہ فرمائیے اس جگہ کے اوپر، اور غور کرنے کی یہ بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیل اور منصب جلالت کے حوالے سے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، کہا دیکھو اللہ نے نبیوں کو کیا مقام دیا. تو یہ نعتے پڑھ پڑھ کے بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. کہتے ہیں ایسا نہ بولو شرک ہو جائے گا، نبیوں کی بڑائی بیان کرو گے شرک ہو جائے گا. جب نبیوں کی تعریف اگر نہیں ہوگی تو پھر تعریف ہوگی کس کی؟ اگر ان کی تعریف میں شرک ہو گئی تو تم کتنے خشک ہو یار، کتنے خشک. یہی سنیوں کو عقیدہ امام محمد رضا نے دیا کہ بڑے سے تمہید الایمان میں آپ نے اس ہر سنی کے گھر تمہید الایمان ہونی چاہیے. تمہید الایمان اردو کا رسالہ ہے میرے امام کا، تمہید الایمان، تمہید الایمان 20-25 روپے اس کا ہدیہ ہے ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھا کر کہو اس کو پڑھو گے ضرور، ایمان کے تقاضوں کو پڑھیں آپ. بڑی پیاری بات اس میں یہ لکھی ہے کہ تمہارا بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا پیر بھی اگر اس کو ادنا بھی گستاخی بارگاہ مصطفیٰ میں کرتا ہوا دیکھو تو اسے اپنے دل سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے. یہ میری تقریر ہے حسام الحرمین کے مسئلے پر، اس کو آپ سنیے، میں نے اس میں اقوال پڑھے ہیں. یعنی یہ معیار ہے کہ اصل حضور کی ذات مبارکہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا قریبی بھی ان کی ادنا سی بے ادبی کرے تو پھر امام کا حکم یہ ہے کہ پھر اس کو دل سے نکال کر، کیونکہ دل مصطفیٰ کے لیے ہے. تو دل صاف کرنے کے لیے پہلے اندر سے گندگی نکالنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ اب آئیے میرے دوستو اس تناظر کے اندر سماعت فرمائیے کہ نبوت خاصہ ہے، انبیاء کا خاصہ ہے، اور بطور عطا کرنے کے لیے رب کریم انہیں عطا فرماتا، یہ وہب ہے، یہ اللہ کی محض عطا ہے، اس میں عبادت اور ریاضت کا کوئی دخل نہیں. لیکن جنہیں خدا عطا فرماتا ہے انہیں اللہ رب العالمین اس با کمال بناتا ہے. اب سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، توجہ رکھیے گا، نبی کون ہوتا ہے؟ مل کر کہیے نبی. کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ نبی، نبی. پھر اس پر کہیے سبحان اللہ. اور سنیے سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا انتخاب جس کے لیے، جس کو خدا منتخب کرتا ہے نبوت کے لیے، جس کو خدا منتخب کرتا ہے اپنی خلافت کے لیے، جس کو خدا منتخب کرتا ہے اپنے راز بتانے کے لیے، کیونکہ رسالت راز الہی ہے، نبوت راز الہی ہے، رب کی وہ باتیں ہیں جو رب اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے، اور وہی نبی ہوتے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں منتخب کیا جاتا ہے، جنہیں چنا جاتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو قرآن کہتا سورہ سورۃ الانعام میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کے رکھنے کی جگہ کون سی ہے. بندے تو سب ہے لیکن اللہ کہتا پہلے اس برتن کو دیکھو جہاں یہ پاکیزہ چیز رکھی جائے گی، جہاں یہ پاکیزہ چیز رکھی جائے گی. تو انبیاء وہ ہیں کہ ماں کے بطن میں آتے ہیں اس سے پہلے سے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں. پیدا ہو گئے تو پاکیزہ، یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ان کو نبوت ملتی ہے. ابھی آگے میں حوالے پڑھوں گا آپ کے سامنے، بڑے قیمتی حوالے ائمہ کے پڑھوں گا، اور آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ حضرات انبیاء یوں محاورتن سمجھیے کہ پیدائشی طور پر ان کا ظاہر اور باطن اتنا پاک مصفہ اور مجلہ ہوتا ہے، وہ برتن اتنا پاک ہوتا ہے کہ رب کریم فرماتا اللہ عالم حیث یجعل رسالته، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ راز، یہ رسالت، اور یہ رسالت کی جگہ کون سی ہے جہاں خدا نے اس نعمت کو، اس عظمت کو وہاں پر رکھنا ہے. کفار نے یہی کہا تھا نا حضور سے کہ آپ کو نبوت کیوں مل گئی، طائف کے بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں ملی؟ یہ آیت اس لیے اتری، طائف کے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے خوبصورت تھے، 50-50 بچوں کے باپ تھے، کئی کئی عورتوں کے شوہر تھے، ہر معاملے میں مکمل تھے، تو ان کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ تو اللہ نے فرمایا نبی ہونے کے لیے کوئی خوبصورت ہونا ضروری نہیں، یعنی خوبصورت ہونے سے مراد یعنی جو خوبصورت ہو اسے نبوت ملے؟ فرمایا نہیں، جو کئی بیویوں کا شوہر ہو اسے نبوت ملے یہ قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو جناب بڑے مالدار ہو اسے نبوت ملے یہ نہیں ہے. اللہ خود جانتا ہے نبوت کس کو دینی ہے، لیکن جس کو خدا نبوت دیتا ہے اس جیسا پھر حسین بھی کوئی نہیں ہوتا، اس جیسا علم والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس جیسی دولت بھی کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور کیونکہ وہ نبی ہوتا کون ہے آگے پتا چلے گا، وہ خود بن دیکھی چیزوں کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو دولت اس کے پاس ہوتی ہے، ہاتھ خالی نظر آتے ہیں. لیکن جس کو لگ جاتی ہے محبت وہ جانتا ہے کہ ہاتھ یہ بظاہر خالی ہے، یہ امتحان اور غیب ہے، لیکن غیب کی آنکھوں سے دیکھو، ایمان کی آنکھوں سے دیکھو تو کونین کی نعمتیں ان آنکھوں کے اندر موجود ہے، ان ہاتھوں میں موجود. کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس نہیں پہنچے بخاری کتاب العلم میں، یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا فانساہ یا رسول اللہ، حضور میں آپ سے درجنوں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بھول جاتا تو میرے پاس کیوں آئے، میرا کام تو حدیث سنانا، کیونکہ میں حکیم صاحب تو نہیں ہوں کہ میں تجھے معجون بنا کر دے دوں، میں تجھے غذا بنا کر دے دوں، تجھے حافظے کی دوائی بنا کر دے دوں، یہ میرا کام تو نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بادام کھاؤ، کشتجات کھاؤ، مقویے دماغیات جو ہے اس کو استعمال کرو، میرا کام تو صرف وضو کے مسئلے بتانا ہے. قرآن کی آیت یہ جو یہ بات کرتے ہیں اسی تناظر میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے، نبی کا کام تو قرآن دینا تھا، نبی کا کام تو جناب جو دین کی باتیں بتانا تھا، نبی کا کام تو تمہیں اپنی سنتیں سکھانا تھا، نبی کا کام تھوڑی نہ مدد کرنا. تو میں نے کہا حضور نے کیوں نہیں کہا کہ حافظہ تیرا خراب ہوا ہے اس کا نبوت سے میرے کیا تعلق ہے، اسے ایمان سے کیا تعلق ہے، تو کلمہ پڑھ، میرا کام تجھے کلمہ پڑھانا تھا، اللہ کی وحدانیت سکھانا تھا، قرآن تجھے دینا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، قرآن تجھے دینا تھا، وضو و غسل کے مسائل تجھے بتانے تھے، لیکن نہیں. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حافظہ ختم ہو گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے. حضور نے اشارہ دے کر فرمایا کہ یہ تیرے کندھے پر جو چادر ہے ذرا اس کو بچھا دے، اور بتا دیا کہ حاجت نبیوں کے پاس ہی لے کر آتے ہیں. حاجتیں ایک کتاب ہے کرامات اہل حدیث، یہ اپنی ساری کرامتیں اپنے مولویوں کے پاس لے جاتے، رسول کے لیے شرک ہے. ان کے ایک مولوی تھے مولوی عبد المجید، ان کے پاس ان کا مولوی گیا، جیسا مولوی ویسی کرامت، کہہ رہا کہ جو میری وہ منج جو نا منج گائے بھینس وہ ابھی صرف کٹے جنتی تھی، کٹیاں نہیں جنتی، یعنی صرف جو ہے کہ وہ نر جنتی ہے مادہ نہیں جنتی. تو کہتے مولوی عبد المجید گئے اور انہوں نے دم پکڑی بھینس کی، کٹی 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 3 دفعہ کہا، تو کہا 3 بچے اس نے پیدا کیے. پھر تو میں نے کہا واہ یہ شرک نہیں ہوا، اور کتاب کا نام کرامات اہل حدیث، سمجھ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اولیاء یہ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی طاقت نہیں ہوتی ہے، یہ مصطفیٰ کے نور کی جھلک ہوتی ہے. اور مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، یہ خدا کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ وہ تسلسل ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے، تو یہ تمام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کہتے کس کو ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اپنی رسالت کو کس جگہ پر رکھنا ہے، اور کس کون سا اس کا محل ہوگا. تو یہ تو وہ قاعدہ ہے، یہ تو وہ لوازمات ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدوں نے ذکر فرمایا کہ طائف کے لوگ اگر امیر ہیں تو امیر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبوت ان کو مل جائے، اس لیے کہ اللہ خود جانتا ہے کہ نبوت کسے عطا کرنی ہے. اور جسے اللہ رب العالمین نبوت عطا کرتا ہے تو وہ منصب ڈالنے سے پہلے، اس فیض کو منتقل کرنے سے پہلے اس کے برتن کو تیار کرتا ہے، اس کا وہ ظرف جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اب آگے چلیے، پہلے اس معنی کو دیکھتے ہیں. نبی ان ہستیوں کو جنہیں خدا اپنی خلافت دیتا ہے، توجہ رکھیے گا، خدا اپنی خلافت دیتا ہے، خدا جنہیں اپنی نیابت کے منصب پر رکھتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں نبی. کیا کہتے ہیں نبی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا منصب اتنا عالی ہوتا ہے وہ ہستیوں کے لیے جو نام تجویز کیا گیا ہے, ان ہستیوں کے لیے جن کو خدا خلافت دے رہا ہے, توجہ رکھیے, جنہیں خدا خلافت دے رہا ہے, جنہیں خدا خلافت دے رہا ہے, نیابت کا منصب دے رہا ہے, جو خدا کے کمالات کے مظہر بن رہے ہیں, تو خدا ان کو نام بھی پھر اور نہیں نبی دیتا ہے. کیا نام دیتا ہے؟ نبی. کہ نام سے ہی وہ سارے کمال ظاہر ہو جاتے ہیں, نام سے ہی وہ سارے کمال ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو وہ نام نہیں دیتا کہ نام کچھ اور کمال کچھ اور ہو. اللہ جن ہستیوں کو اس کمال سے نوازتا ہے تو نام بھی ایسا بے مثال دیتا ہے کہ نام لینے کے ساتھ ہی ان کا منصب سامنے آ جاتا ہے. ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے نبی. کیا کہا جاتا ہے؟ اور موضوع ہمارا نبی کون ہوتا ہے؟ ان ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے نبی. اب آپ سماعت فرمائیے کہ نبی کہتے کس کو ہے. منجد کے اندر, یہ منجد المنجد بہت مستند لغت کی کتاب ہے, اس میں بڑا پیارا معنی لکھا ہے نبی کا, میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. فرما نبی کون ہوتا ہے؟ کہ نبی نبوت سے بنا ہے, اس میں فاعل ہے اور نبوت اس کے مصدر ہے. فرما النبوت الاخبار عن الغیب او المستقل بالالہام من اللہ, من اللہ. فرما نبی کون ہوتا ہے؟ نبوت کیا چیز ہوتی ہے؟ فرما النبوت الاخبار عن الغیب. نبوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرما نبوت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے غیب کی بات بتانے کا منصب. اللہ کی طرف سے غیب کی باتیں بتانے کا منصب, مستقبل کی باتیں بتانے کا منصب. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ بطور الہام اللہ کسی اور کو نہیں بتاتا, اس کے دل پر اتارتا ہے. توجہ سنی, نبی کا معنی خود اس کیفیت اور اصل کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ نبی غافل نہیں ہوتا. نقل کفر کفر نباشد, ایک بات عرض کر رہا ہوں, نبی جاہل کا ترجمہ نہیں ہے. جاہل کا ترجمہ نبی نہیں ہوتا, ان پڑھ کا ترجمہ نبی نہیں ہوتا. جو کچھ نہ جانے وہ نبی نہیں ہوتا, جو سب کچھ جانے وہی نبی ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جو سب کچھ جانے وہی نبی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میں نے کہا جن کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہونا ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے. جن کو نبی کہا جاتا ہے تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے علم حاضر ہوتا ہے. نبی ہوتا ہی وہی ہے. یہ سب سے بڑی چوری یہاں سے کی جاتی ہے کہ ان سے پوچھو نا نبی کا معنی کیا ہوتا ہے, نبی کہتے کس کو ہے. آئیے دوسرے زاویے پر پھر میں اس کو اور کھولتا ہوں. قاضیان رحمت اللہ علیہ پانچویں صدی کے مجدد ہیں, مالکی فقہ سے تھے لیکن امامت کا درجہ رکھتے حدیث و سیرت کے اندر. تمام جید علماء امت کا ان کی صالحیت پر تقریبا اور ان کی استقلال پر اور ان کی ثقات پر, ان کی مضبوطی, ان کی درستگی پر امت کا تقریبا اجماع ہے. قاضیاس کا قول مفسرین کسی بات کو ثابت کرنے میں سب سے آخر میں لے کر آتے ہیں. اب تفاسیر اگر دیکھیں, محدثین قاضیاس کا قول کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آخر میں لاتے ہیں, اس لیے کہ جو کتاب انہوں نے حضور کی شان میں لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ, یہ تعریف کی شفا شریف جو حضور کی سیرت پر لکھی ہے, وہ اتنی مضبوط کتاب لکھی ہے, اتنی مضبوط کتاب لکھی ہے کہ لکھی کتاب حضور کی شان میں تھی, بڑی مضبوط اور بہترین بے نظیر کتاب نکلی. امت نے ان کو امامت کا درجہ عطا فرمایا ہے. تو یہ صاحب شفا حضرت قاضی یاز رحمت اللہ علیہ, اسی شفا شریف, اور شفا شریف وہ مقدس کتاب ہے کہ حضرت قاضی یاز کے بھانجے نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آقا کو خواب میں دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلبگر ہیں اور کئی علماء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے مجمع میں حاضر تھا اور میں نے دیکھا کہ سید عالم کے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ماموں نے تو بڑی لاجواب کتاب سرکار کی شان میں لکھی ہے, میرے ماموں کا کیا رتبہ ہے. تو کہتے ہیں سرکار نے اپنے دائیں طرف کی چادر اٹھائی تو بغل میں قاضی یاز بیٹھے ہوئے تھے, بغل میں. قاضی یاز, اور اللہ کروڑوں رحمت اتارے امام ملت و دین امام سیوتی کی قبر اقدس پر. انہوں نے اس کی شرح ایک بڑے آسان انداز میں تخریج کی, تخریجیں تو ہوتی رہی ہیں, مولا علی قاری نے اس کی تخریج کی ہے, علامہ شہاب الدین خفاجی نے کی ہے, لیکن ایک بڑی پیاری اس کی احادیث کی تخریج کی ہے, مناہل الصفا فی تخریج احادیث شفا, حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے. توجہ کیجئے, تو قاضی یاز اتنی مضبوط آدمی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو لغت کی بات تھی, اب یہ امامت کی بات والے شخص کیا کہتے ہیں, ذرا توجہ رکھیے. فرماتے ہیں قاضی یاز رحمت اللہ علیہ کہ نبی کون ہوتا ہے؟ فرما النبی النبوت ہی اطلاع علی الغیب, نبوت وہ منصب ہے جو سراسر غیب پر مطلع ہوتا ہے. سراسر بولیے غیب پر مطلع ہوتا ہے. اور علماء نے یہ لکھا کہ نبی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ، یہ محض اس میں فاعل نہیں ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ کے صیغے جو ہیں وہ مداومت اور دوام پر دلالت کرتے ہیں. تو یہاں پر جو یہ کہا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مطلع علی الغیب ہوتا ہے، غیب سے آشنا ہوتا ہے، خدا اس کے دل پر غیب کی بارشیں کرتا ہے اور وہ جاہل نہیں ہوتا، معاذ اللہ، ظاہر تو سب کے سامنے ظاہر ہے، اس کے سامنے غیب بھی حاضر ہو جاتا ہے. جس کے سامنے غیب حاضر ہو اس کے سامنے سامنے کی شہود کی چیزیں کس قدر حاضر ہوں گی. تو علماء نے لکھا کہ نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے صرف غیب پر مطلع نہیں بلکہ ایسا غیب پر مطلع نبی کہ جو ہما وقت مطلع ہوتا ہے اور ہما وقت مخبر ہوتا ہے، ہما وقت اس پر مخبر ہوتا ہے، خبر دینے والا ہوتا ہے، اس کا انقطاع غیب کے راستے سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ غیب کے راستے سے اس کا انقطاع ہو گیا تو نبی کی تعریف درست نہیں ہوگی، اور جب نبی کی تعریف ہی درست نہیں ہوئی تو نبی کو نبی کیوں کہا گیا؟ تو نبی کو لایا بھی صفت مشبہ لایا گیا ہے، اور کہا گیا نبی وہ جو غیب پر مطلع ہوتا ہے، اور غیب پر مطلع ایسا ہوتا ہے کہ ہما وقت ہوتا ہے، ہما ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کو، ابھی میں آگے عرض کروں گا، دو صفتوں سے نوازا جاتا ہے، ایک تقاضا ہے بشریت ہوتی ہے، ایک ظاہری بشریت ہوتی ہے اور ایک ملکیت ہوتی ہے. تو کبھی اس کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی اس کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی اس کا غلبہ ہوتا ہے. طائف میں پتھر لگے تو سر اقدس پر پتھر لگے تو خون نکلنے لگا، اور معراج کی رات میں سینہ شک کر دیا گیا، خون نہیں تھا، خون نہیں تھا. تو وہاں پر بشریت کی جلوگری، یہاں پر نورانیت کی جلوگری. تو یہ ظہور ایک دوسرے پر بدلتے رہتے ہیں، صحابہ اس بات کو سمجھتے ہیں. ہاں یہ جو میں نے عرض کیا کہ نبی ہما وقت، نبی وہ ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو ہما وقت غیب پر مطلع ہوتا ہے، غیب سے اس کا کنیکشن اور رابطہ ہوتا ہے. ہاں تقاضائے بشری کے اعتبار سے اور خالق اور معبود اور عبدیت کے فرق کو واضح کرنے کے لیے نبی پر کبھی ذہول کی کیفیت طاری کر دی جاتی، کبھی نسیان کی کیفیت طاری کر دی جاتی. تو نبی پر اگر کبھی ایسا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ میں بھول گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھولنا بھی علم کی صفت ہوتی ہے، کیونکہ بھولا اس کو جاتا ہے، بھولا اس کو جاتا ہے جو چیز علم میں ہوتی ہے. اور یہ بھلایا جانا، توجہ چاہتا ہوں، یہ بھلایا جانا ہوتا اس لیے ہے کہ کئی لوگ نبی کو خدا نہ کہے، خدا کا علم ہما وقت استحضار حقیقی طور پر ہوتا ہے، اور نبی کا علم غیب کے ساتھ استحضار خدا کی عطا سے ہوتا ہے. اور خدا نبی کو بھلاتا اس لیے ہے دو وجہ سے، ایک تو امت کے لیے آسانی پیدا ہو، دوسرا فرق واضح ہو جائے کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. لیکن اس فرق کے باوجود یہ نبی کی توحید نہیں، یہ نبی کی عظمت ہوتی ہے. بولیے کیا ہوتی ہے؟ میری طرف توجہ رکھیں، نبی کی عظمت ہوتی ہے. تو نبی وہ ہے کہ جو غیب پر مطلع ہوتا ہے. اب ذرا یہاں پر آئیے، ایک بات میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ علم الغیب، جو علم غیب ہے، غیب کا علم جو ہے، یہ نبوت کا خاصہ ہے. جو کہے میں نبی کو مانتا ہوں علم غیب کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ مثال سنیں، جو یہ کہے نا، اب آپ دیکھیں اس پہ مناظرے ہوتے ہیں، میں ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں. جو یہ کہے نا کہ جناب جو ہے میں خدا کو مانتا ہوں لیکن اس تمام عالم کا خالق نہیں مانتا، وہ مسلمان ہوگا؟ جو کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا، وہ خالق، وہ مسلمان ہوگا؟ اسی طرح جو یہ کہے میں نبی کو مانتا ہوں لیکن غیب نہیں مانتا اس کے لیے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ خدا کے لیے وحدانیت اس کا لازمہ ہے، توحید کا لازمہ ہے. خدا کو ماننے کا لازم عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک ہو، خدا کو خدا کہنے کا لازم عقیدہ یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے. تو اسی تناظر میں آپ سنیے کہ نبی کو نبی کہنے کا لازم عقیدہ یہ ہے کہ وہ غیب جانتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ اب سنیے، علم الغیب جس پر مناظرے ہوتے ہیں، اس کو سنجیدہ انداز میں سنیں آپ. علم غیب خاصہ نبوت ہے، لازمہ نبوت ہے. اس صفت کا انکار کرنے کے بعد داڑیاں بھی سفید ہو جائے کلمہ پڑھ کے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کو جس وجہ سے نبی کہا گیا، اس وجہ کا انکار کر دیا تو نبی کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یا تو آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، شاید یہ نقطے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یا آپ ذوق کہہ رہے ہیں، تو پھر سب سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو ان قیمتی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھائیں. نبی کو، پھر جملہ سنیں آپ، نبی کو جس وجہ سے نبی کہا گیا ہے، نبی کو جس وجہ سے نبی کہا گیا ہے اس وجہ کا انکار کر دیا تو پھر نبی کو نبی کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کو نبی اس کمال کے ساتھ کہنا ہے جس کمال کی وجہ سے نبی نبی بنتا ہے، جس کی وجہ سے بولیے نبی نبی بنتا ہے. یہ رسمی جملوں سے ہٹ کر بات عرض کر رہا ہوں. اب آپ سنیے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور پھر اس پر مفسرین کا بنیادی عقیدہ سنیے آپ، اہل سنت کا بنیادی عقیدہ. یہ ابتدائی طرز تو میں نے آپ کے ذہن کے مطابق رکھا ہے، آگے اس کے بنیادی نظریات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. توجہ رکھیے، قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 179، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو غیب بتائے. کیوں؟ آپ اپنے دل کی بات ہر ایرے غیرے کو بتائیں گے؟ اپنے راز کی بات بتائیں گے؟ جو بات ہر ایرے غیرے کو بتائی گئی تو وہ راز کیسے رہا؟ اور جو راز ہوتا ہے وہ ہر ایرے غیرے کو بولو تو بس اسی تناظر میں سنیے. اللہ فرماتا ہے میں اپنی راز کی باتیں ہر ایرے غیرے کو نہیں بتاتا. وما کان اللہ، اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیطلعکم علی الغیب کہ ہر ایرے غیرے کو غیب پر مطلع کرے. تو مولا پھر تو کسی کو نہیں بتاتا؟ کہ تمہیں کسی نے کہا میں نہیں بتاتا، تمہیں کسی نے کہا میں نہیں بتاتا. میں نے کہا ملا جی کہتے ہیں خدا غیب نہیں بتاتا، کہ جھوٹ بولتے ہو، آیت آدھی پڑھتے ہیں. آگے پڑھو، فرمایا ہاں ہاں ہم نے تو یہ ضرور کہا کہ ہم غیب کسی کو نہیں بتاتے، لیکن ہو وہ ایرا غیرا نتو خیرا، لیکن ہو اگر ہمارا محبوب تو فرمایا سنو وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ایرے غیرے نتو خیرے کو غیب بتائے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ تو ہمارے محبوب رسول ہوتے ہیں جن کو ہم غیب کے لیے چن لیتے ہیں، جس کو ہم غیب کے لیے بولیے یہ کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے. میں نے کہا جو غیب جانے وہ اول وہی تو نبی ہوتا ہے، وہی تو نبی ہوتا ہے، تو نبی بھی غیب جانتا ہے. اگر عاشقوں اور مومنوں سے سیکھتے تو تمہیں آتا کہ سب سے پہلے خدا کی عطا سے جو غیب جانتا ہے وہی نبی ہوتا ہے. اب سنیے اللہ نے خود کہا، اور یہاں پر ایک طلبہ بیٹھے تو ایک محبت کا ایک قاعدہ جو بالکل جو ہے وہ عام کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اپنے، اور یہ بڑا محبوب قاعدہ ہے، یہاں پر لیکن آیا ولیکن اللہ، لیکن اس کو ہمارے جیسے شرمیت میں بھی آپ نے پڑھا، یہ استدراک کے لیے آتا ہے، لیکن جو ہے استدراک کے لیے آتا ہے، ماں قبل جملہ اس سے پہلے جو لائن ہوتی ہے اس میں جو شک پیدا ہو اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، تو وہم پیدا ہو گیا کسی کو نہیں کرتا، کسی کو نہیں کرتا. فرما ولیکن، اب اس جملے کی شک ہٹایا جا رہا ہے، ولیکن لیکن ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ایرے غیرے کو نہیں بتاتا، رسولوں کو ضرور بتاتا ہے. رسولوں کو کیا نبی غیب پر خبر رکھتا ہے؟ میں نے کہا نبی ہی غیب پر خبر رکھتا ہے، ابھی جھگڑے کی بات تو نہیں تھی، نبی ہی بولیے غیب پر خبر رکھتا ہے. اس پر اہل سنت کے مسلم امام، عقائد کے اندر دو اماموں کا نام آتا ہے، امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اشعری. امام اشعری کو شفافے اور دیگر فالو کرتے ہیں، اور احناف امام ماجد ماتوریدی کو فالو کرتے ہیں. امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے مسلم امام ہیں، اہل سنت کے مسلم امام ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ قرآن کے چند معنی اگر نکل رہے ہوں اس میں نظریہ جو اہل سنت کا اس کو واضح کریں. ان کی ایک کتاب زمانے سے نہیں چھپی تھی لیکن اب چھپ گئی، تاویلات اہل سنت، تاویلات اہل سنت مارکیٹ میں آ چکی ہے، تفسیر کی کتاب ہے آپ کی امام ماجد ماتوریدی کی، تاویلات اہل سنت. تاویلات اہل سنت میں امام ماجد ماتوریدی اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کہتا ہے کہ یہ میری شان نہیں کہ ہر ارے غیرے کو غیب بتاؤں لیکن رسولوں کو غیب بتاتا ہوں. امام ماجد ماتوریدی عقیدہ لکھتے ہیں کہ رب جو ہے وہ غیب رسولوں کو کیوں بتاتا ہے. آپ لکھتے ہیں تاویلات اہل سنہ میں اس لیے کہ اذ، آپ فرماتے اذ علم الغیب آیات من آیات رسالتہ، اس لیے کہ علم غیب جاننا یہ رسالت کی علامات میں سے ایک سب سے بڑی علامات ہے. دیکھو اس سے دو باتیں پتا چلی. ایک تو یہ ہے کہ علم غیب جاننا حضرت امام ماجد ماتوردی عقیدہ دے رہے ہیں, یہ تاریخ کے امام نہیں ہے, یہ لغت کے امام نہیں ہے, یعنی ہیں لغت کے بھی ماہر تاریخ کے بھی ماہر, لیکن جس نام سے ان کو قبول کیا جاتا ہے وہ عقیدے کے طور پر قبول کیا جاتا ہے. کس میں؟ عقیدے کا. امام ماجد ماتوریدی کا اکیلا بولنا پوری اہل سنت کا بولنا ہے, جس طرح فقہ کے اندر امام اعظم کا بولنا اہل سنت کا بولنا ہے, تو فقہ کے اندر امام اعظم جیسے امامت کا درجہ رکھتے ہیں, اسی طرح اہل سنت کے اندر عقیدے کے اندر امام ماجد ماتوریدی امامت کا درجہ رکھتے ہیں. تو لہذا امام اعظم امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کریم غیب انبیاء کو بتاتا ہے اس لیے کہ علم الغیب غیب کا جاننا یہ نبوت کی دلیلوں میں سے سب سے بڑی دلیل ہے. اس سے دو باتیں ثابت ہوئی, توجہ رکھیے ذرا. ایک تو یہ ثابت ہوا ہمارے تسلسل کہ نبی ہی غیب جانتا ہے, اللہ کی عطا سے نبی ہی غیب جانتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ پڑوسی, یہ کہتا ہے جی آپ کے مولانا نے خواہ مخواہ اتنی لمبی تقریر کر دی ہے, ہم کوئی نبی کے غیب کے منکر تو نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ غیب کے منکر نہیں ہے تو یہ دنیا ایسی پریشان ہے؟ کہہ لگا نہیں, وہ ایکسپلین نہیں کیا جاتا. تو میں نے کہا آپ کر دیں ذرا. کہہ لگے آپ میں اور ہمارے میں فرق صرف یہ ہے. میں نے کہا کہ سب مانتے تو پھر ہمیں تقریر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, ان نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو کہتے فرق صرف یہ ہے کہ ہم علم غیب نہیں بولتے, آپ غیب کی باتوں کو علم غیب کہتے, ہم کہتے ہیں یہ نبی غیب کی خبریں دیتا ہے, آپ کہتے علم غیب دیتا ہے. بس یہ لفظوں کا فرق ہے, اس لیے ہم ادھر ہیں آپ ادھر ہیں. میں نے کہا اگر یہی کہہ دیا جائے, سمجھ رہے فرق؟ وہ کہتے قرآن میں لکھا ہے نبی کو اللہ غیب کی اطلاع دیتا ہے, غیب کی خبریں دیتا ہے. قرآن میں یہ تو نہیں لکھا کہ علم الغیب دیتا ہے, علم غیب دیتا ہے. یعنی وہ یہ کہتے غیب کے ساتھ اطلاع کا لفظ لگاؤ, غیب کے ساتھ خبر کا لفظ لگاؤ, غیب کے ساتھ علم کا لفظ نہیں لگاؤ. نبی کے لیے یہ کہو کہ نبی کے پاس اخبار عن الغیب, یعنی نبی جو ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے, نبی جو ہے وہ غیب پر مطلع ہے. یہ نہ کہو کہ نبی کے پاس علم غیب ہے. میں نے کہا مولانا یہ کیا چکر تم نے لگایا رکھا ہے, جب غیب جانتا ہے تو خبریں بولو یا علم بولو بات ہے کی ہے؟ وہ کہتا نہیں بہت فرق ہے. میں نے کہا فرق تو چھوڑا بھی تہم نہیں ہے, یہ بتا اگر کوئی نبی کو ڈائریکٹ کہہ دے کہ یہ علم غیب جانتے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے, لفظ علم غیب کا اطلاق کرے, لفظ توجہ رکھیے گا, لفظ علم غیب کا اطلاق کرے. کہنے لگے یہ بڑا سخت ہے, یہ اسلام کے خلاف بات ہے. میں نے کہا امام العقائد امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نبی کے لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی اخبار غیب, فرمایا اذ علم الغیب, غیب کے ساتھ کون سا لفظ لا رہے ہیں؟ علم کا. غیب کے ساتھ کون سا لفظ لا رہے ہیں؟ علم کا. فرمایا اذ علم الغیب آیات من آیات رسالتہ, یہ نہیں کہا کہ غیب کی خبریں, بلکہ فرمایا غیب کا علم, علم الغیب. کیا فرما؟ اذ علم الغیب, اذ علم الغیب آیات من آیات رسالتی ہی, کہ علم غیب نبوت کی اعلیٰ نشانیوں میں سے ہے. ہم نے کہا کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو, غیب کی خبریں بولو یا غیب کا علم بولو, بات تو ایک ہی ہے نا, لیکن اپنی ایک دکان الگ لگانے کی. اور میں نے کہا چھوڑو, ہم تو نبیوں کے لیے علم غیب کا لفظ بولے تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی نے تو علم غیب کا لفظ پاگلوں کے لیے بولا ہے, جانوروں کے لیے بولا ہے, وہ تمہارے قلم کے نیچے کیوں نہیں آتا؟ ہاں سنو, حفظ العباد میں جس بات پر اعتراض اہل سنت کا, اس میں سنے عبارت لکھی کہ کل علوم غیبیہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں, رہے بعض علوم غیبیہ. اب کیا لکھتا ذرا غور سنیے, رہے بعض علوم غیبیہ تو ایسا علم غیب, تھانوی کی عبارت ہے, ایسا علم غیب, یہ نہیں کہا ایسی غیب کی خبر دینے والا, نہیں, ایسے غیب پر مطلع نہیں. وہ لکھتا ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانوروں سب کو حاصل ہے. ہم نے کہا معاذ اللہ, ایک تو علم غیب کو جانوروں کے لیے مانا اور پھر ہم تو علم غیب کا لفظ نبی کے لیے بولتے تھے تو تم نے شرک کہا, اور تمہارے حکیم الامت نے یہی لفظ اسی طرح علم غیب جانوروں کے لیے کہہ دیا, تو یہ تمہاری قلم کے ذمے کیوں نہیں آیا؟ اور ایک بات یہاں پر سنیے آپ, علم غیب وحی کے ذریعے آتا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, محبوب یہ ساری غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, یہ ساری یعنی علم غیب جو ہے, علم غیب جو ہے وہ وحی سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ تو نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہوتی ہے, تو نبی کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. ہاں ولی جو نیچے جانتے ہیں وہ نبی کے فیض سے اور الہام سے جانتے ہیں, وحی سے نہیں جانتے. جبکہ تھانوی یہ کہتا ہے کہ زید عمر بکر جانور بھی غیب جانتے ہیں, علم غیب جانتے ہیں, تو دیوبندیوں کا عقیدہ ہوا کہ جانوروں گدوں پر بھی وحی آتی ہے. اس آیت سے یہ ثابت ہوا نا
کہ زید پر بھی وہی آتی ہے.
یہی بات میں قیاس حنفیہ میں مناظر اعظم نے لکھی جس پر یہ چیخ پڑے یہ کیا گستاخی ہے کہ گدھوں پر وہی آئے گی. میں نے کہا تمہاری عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اس لیے کہ تم نے علم غیب جانوروں کے لیے مانا اور وہ علم غیب جو جانوروں کے لیے مانا وہ علم غیب آتا ہی وہی سے تھا, تو لہذا تم نے حضور کی گستاخی میں کہاں گڑھے میں پڑ گئے. اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ تھانوی کو چھوڑو اور گنبد خضرا کا دامن تھام لو. یہ مسئلے حل کیسے ہو, یہ تمام وضاحتیں, توجہ ہے میری طرف, تو یہ تمام وضاحتیں ضروری اور لوازمات میں سے ہیں. تو لہذا حضرت امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معتبر حوالہ ہے کہ علم غیب یہ نشانیاں ہیں. کیا ہے بولیے؟ نشانیاں ہیں. کن نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں؟ نبوت کی نشانیوں میں سے. کس میں سے بولیے؟ کس کی نشانیوں میں سے؟ اور آپ یہاں پر ایک بات ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ رسول بھی توجہ میری طرف رکھنا, یہ کہتا ہے کہ غیب کا لفظ نبی کے لیے نہیں بولا جا سکتا, غیب کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. ہم نے کہ قرآن نے جو بول ڈالا اس کا کیا کریں گے آپ؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ رسالت جو ہے یہ سراسر علم پر مبنی ہے, اس میں جہالت نہیں ہوتی. نبی ایسا عظیم علم والا ہوتا ہے کہ پتھر بھی اگر ہاتھ میں آئے تو وہ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں, اگر کھجور کے تنے سے ہاتھ لگائیں تو وہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث سے کہ سرکار نے اعلان نبوت سے پہلے 35 سال کی عمر میں مکہ کے پہاڑ سے گزرے تو درخت نے حضور کو دیکھ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو نبی اتنی بابرکت ذات ہوتی ہے, رسالت میں سراسر علم ایسا ہوتا ہے کہ بے جانوں کے قریب سے بھی گزر جائے تو اس میں بھی علم اور بولنے کی طاقت آ جاتی ہے. تو نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتے ہیں. یہ ایک معنی میں نے سرسری عرض کیا. اختصار کے ساتھ اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. نبی کا ایک معنی ہے وسیلہ. یہ کہتے ہیں جی نبی غیب نہیں جانتے, تو میں نے کہا جب نبی بول دیا تو پھر غیب کیسے نکال رہا ہے؟ کہتے حضور حاضر ناظر نہیں, میں نے کہا حضور کہتے ہی حاضر کو ہیں. کہتے جی نبی غیب نہیں جانتے, میں نے کہا نبی غیب جاننے والے کو کہتے ہیں. تو کہتے نبی وسیلہ نہیں بن سکتا, میں نے کہا نبی وسیلہ ہوتا ہے. تو لفظ نبی دیکھا کیسا زبردست لفظ ہے, اس لیے ہم نے کہا جی نبی کون ہوتا ہے, نبی کون ہوتا ہے. اس کا ایک معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کا ایک بڑا زبردست معنی اور نقل کیا ہے. فرما ان نبوت, نبوت کا منصب کیا ہے؟ سفارت بین اللہ و بین ذوی العقول من عباده. نبی ایک منصب ہے, سفارت کا منصب ہے. کس کے درمیان؟ کس کے درمیان؟ فرما اللہ اور اس کے درمیان رابطہ اور سفارت کے منصب کو نبوت کا منصب کہتے ہیں. تو نبوت کا منصب کیا ہوا؟ سفارت کا منصب, وسیلہ. تو نبی سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے بندے کے درمیان اور رب کے درمیان. ابھی کیسے کہا جا سکتا ہے, کتنی بڑی ڈھٹائی ہے یہ کہنا جناب کہ نبی جو ہے وہ وسیلہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا نبی ہی وسیلہ ہوتا ہے, اس لیے کہ نبی کا معنی یہی ہے کہ وسیلہ ہو خدا اور بندوں کے درمیان. سفارتم بین اللہ ومن عباده, اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو رابطہ کراتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ اب جو آپ کہتے ہیں نا بغیر مصطفیٰ کے رب نہیں مل سکتا, تو یہ تو بالکل ثابت آ رہا ہے, بالکل ثابت آ رہا ہے. اس لیے کہ نبی کہتے ہیں اس کو ہے جو سفیر ہوتا ہے. سفیر کس کو کہتے ہیں؟ جو ترجمان ہوتا ہے, ادھر کی سنے ادھر بتائے, ادھر کی سنے ادھر بتائے, ٹھیک ہے. اس کو جو منوانا ہوتا ہے ان لوگوں سے, تو دستخط اسی کے چلتے ہیں, دستخط اس کے چلتے ہیں, حکم اس کا ہوتا ہے, دستخط اس کے چلتے ہیں. انہوں نے جو بات وہاں پہنچانی ہوتی ہے تو کہتے اس کو ہے, اس تک رسائی نہیں. سفیر کہتے اس کو ہے جو ترجمان ہوتا ہے. تو نبی نبوت کا منصب ترجمان کا منصب ہے, نیابت کا منصب ہے, وسیلہ کا منصب ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جس طرح نبی سے علم غیب کو نہیں ہٹا سکتا ہٹایا جا سکتا, اسی طرح نبی سے منصب وسیلے کو, منصب سفارت کو, منصب نیابت کو نہیں ہٹا سکتا. نبی جب تک نبی ہے نبی وسیلہ رہے گا, اور جو شخص نبی سے نبوت کے زبان کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. جس کو ایک دفعہ نبوت دے دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہو گیا, اور جو ہمیشہ کے لیے نبی ہوا وہ ہمیشہ کے لیے اس منصب سے غیب کبھی جانے گا اور وسیلہ رہے گا. اس لیے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, توجہ کیجئے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتو انی جائل فی الارض خلیفہ. کیا کہا اللہ نے؟ غور سے سنو, توجہ ہے آپ کی. انی جائل فی الارض خلیفہ, اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. زمین میں اپنا فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ ابھی شرک نہیں ہو رہا ہے, سب تجھے ہی مان رہے ہیں, یہ الگ سے تو جس کو بنائے گا تو پھر تو ایک تو اللہ نے یہی فرمایا ہوگا کہ الگ سے بنا اس لیے رہا ہوں تاکہ دیکھ لوں کہ دل میں کون میرا ہے کون دوسرے کا ہے. کہا وہ کیسے مولا سب تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ فرمایا اس میں کچھ دوغلے بھی ہیں. میں ایک کو محبوب بناؤں گا, اس کے سر پر اپنی نیابت کا تاج رکھوں گا اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو آزماؤں گا, اس لیے کہ جو میرے ہوں گے وہ اس کا ادب کریں گے اور جو میرے نہیں تھے دل سے وہ اس کا ادب نہیں کریں گے. تو فرمایا خلیفہ کو بنا کر میں دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کروں گا, دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کروں گا. فرمایا انی جاعلن فی الارض خلیفہ, ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں, زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. اچھا خدا کو نائب کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا خدا کو وسیلے کی کیا ضرورت, تو میں نے کہا قرآن سے پوچھو نا خدا کو خلیفے کی کیا ضرورت. توجہ ہے, خدا کو وسیلے کی کیا ضرورت, خدا کو واسطوں کی کیا ضرورت. اور میں نے کہا مولوی منہ بند کر چھپ کر, خدا کو وسیلے کی کیا ضرورت؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ خلیفہ بنا رہا ہے, خدا کو وسیلے کی کیا ضرورت تو خدا کو خلیفے کی کیا ضرورت؟ کیا خدا خود کا کیا خدا خود کافی نہیں ہے مدد کے لیے؟ تو میں نے کہا کیا خدا خود کافی نہیں ہے تو خلیفہ کیا چاہیے؟ توجہ ہے, یہاں سے لا کر باندھے ذرا ٹیٹ کر کے, یہیں سے بنیاد باندھے آپ. ٹھیک ہے, خدا کو واسطوں کی کیا ضرورت؟ تو ہم نے کہا خدا کو خلیفہ کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا سنو اے, ضرورت خدا کی نہیں ہوتی ہے, ضرورت بندوں کی ہوتی ہے. ضرورت خدا کی نہیں ہوتی, ضرورت بندے کی ہوتی ہے. خلیفہ کی ضرورت ہماری تھی, وسیلے کی ضرورت ہماری تھی, خدا کی نہیں. خدا تو ڈائریکٹ دینے پر قادر ہے, ہم لینے پر قادر نہیں تھے, اس لیے درمیان میں نبی کو رکھا گیا کہ وہ وہاں سے لے گا اور پھر ہمیں دے گا. تو یہ مجبوری خدا کی نہیں, یہ مجبوری ہماری ہے. تو ہمیشہ ایک ہی طرف سے دیکھتا ہے. تو چار ٹانگ دے کر گدھے کو بھی لے آیا تھا قربانی کرنے کے لیے, اور کسی نے کہا گدھے کی قربانی نہیں ہوتی. کہا جی چار ٹانگ آپ, تو چار ٹانگ دیکھ رہا ہے تو جنس بھی تو دیکھ. وہ گدھا ہے یہ گائے؟ کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, گدھا ہے گائے, چار ٹانگے اس کی چار ٹانگے اس کی. انہوں نے کہا بھائی اس کی ایک آنکھ بند ہے, یہ ایک ہی طرف سے دیکھتا ہے, اس کو چھوڑو. تو توجہ رکھو, اس توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی. تو آپ دیکھیے سفارت کا منصب, اللہ فرماتا ہے یہ بنیادی یہ کنفیوژن جو پھیلاتے ہیں اس کو مڑا رہے ہیں. بالکل کہتے اللہ کو واسطے کی کیا ضرورت, میں نے کہا اللہ کو خلیفے کی کیا ضرورت؟ کہتے کہ اللہ بغیر واسطے کے نہیں جا سکتا, میں نے کہا کہ اللہ بغیر خلیفے کے کائنات نہیں چلا سکتا. بولو سبحان اللہ. کیا اللہ رب العالمین کے لیے ضروری ہے وسیلہ؟ میں نے کہا کہ خلیفہ ضروری ہے, خلیفہ ضروری ہے. میں نے کہا وہ کھوتیاں نہ, اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے یہ, یہ ضرورت ہمارے ہی ہے. وہ دینے پر قادر ہے, ہم لینے پر قادر نہیں. وہ دے سکتا ہے, ہم لے نہیں سکتے. مجبوری اس کی نہیں, مجبوری ہماری ہے. اس لیے خدا نے فرمایا جو مجھ سے لے نہیں سکتے ان کو دلوانے والا بھیج رہا ہوں. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب آئیے تفسیر میں جن کا امامت کا مرتبہ ہے, امام ناصر الملت حضرت قاضی بیضاوی نے بڑی پیار بات لکھی. فرمایا دیکھو بھائی خلیفہ جو بنتا ہے نا, اب آپ غور کریں, خلیفہ چند باتوں کی وجہ سے بنتا ہے. خلیفہ اس لیے بنتا ہے کہ اگر بادشاہ مر جائے تو اس کا نائب ہو, ایک وجہ یہ, بادشاہ مر جائے تو اس کا نائب ہو ایک. دوسرا یہ کہ بادشاہ بیمار ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو خلیفہ اس لیے بنتا ہے تاکہ اس کی ریاست کو چلائے, دو. تیسرا یہ کہ بادشاہ کی ریاست اتنی بڑی ہے, بادشاہ کی ریاست اتنی بڑی ہے کہ وہ پیغام سب تک نہیں پہنچا سکتا, تو اس لیے خلیفہ بنتا ہے, جیسے چار وزیر اعلی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو اللہ کے لیے محال ہے. اللہ تو موت سے پاک, اللہ بڑھاپے سے پاک, اللہ اپنی بات کسی کو نہ پہنچا سکے اس نقش سے خدا پاک. تو جب یہ خدا کے لیے تھا ہی نہیں تو پھر خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ قاضی بیضاوی نے لکھا. تو یہ قاضی بیضاوی اور سارے مفسرین نے لکھا, فرمایا خدا نے خلیفہ اپنے لیے نہیں بنایا, بندوں کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا؟ اور یہ بات واضح ہوئی کہ نبی سفیر ہوتا ہے, نبی سفیر ہوتا ہے, اس لیے خلافت اس کو ملتی ہے. کیسا سفیر ہوتا ہے؟ فرمایا اس میں دو جہتے, قاضی حضرت سید محمود علوسی نے بھی لکھی, حضرت قاضی یاز نے بھی لکھا, علامہ امام جلاد السیوطی نے اتقان میں لکھا, تمام علماء نے لکھا کہ نبی کو خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس میں دو جہتے ہوتی ہیں. جس طرح انسان ظاہر و باطن کا کمال ہے نا, ہمارا جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے, جیسا ہمارا جسم ہے ویسے ہماری روح ہے, لیکن نبی ایسا نہیں ہوتا. نبی میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. دونوں میں ظاہر اس کا بالکل انسانوں کی طرح ہوتا ہے اور نبی ہوتا انسان ہے. یہ کہتا ہے جی اہل سنت جو ہے وہ اب پھر ان کو جب کچھ بچتا نہیں نا تو بھاگتے چور کو لوٹا سہی. لنگوٹ والی بات پرانی ہو گئی, بھاگتے چور کا لوٹا, آپ دیکھ رہے ہیں میرا بھاگتے چور کا لوٹا صحیح. تو پھر ان کو جب کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں دراصل تم نبی کو بشر مانتے ہی نہیں ہو. یہ سب اس لیے ہے. میں نے جو اتنی بڑی باتیں کی ہے ذرا تیری کمر نہیں ٹوٹی ابھی. یہ جو ساری امت کا قول ہے ضروری ہے کہ یہ سارے قول اگر پڑھ دیے جائیں تو نبی کی بشریت کے انکار. ہم اہل سنت و جماعت اٹھائیے فاضل بریلوی کے فتاوا, باہر شریعت اٹھائیے, امت کا تسلسل اٹھائیے. ہمارے نزدیک نبی مردوں میں سے ہوتا ہے, انسانوں میں سے ہوتا ہے, بشر میں سے ہوتا ہے. جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر, اور جو نبی کو اپنی طرح کہے وہ بھی. آواز نہیں آئی آپ کی. جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ, جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ, اور جو اہانت میں اپنی طرح کہے وہ بھی کافر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ عقیدہ رکھے. ہمارے نزدیک توجہ رکھیے گا, ہمارے نزدیک نبی کی بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو کہتے آپ اس کا بار بار اعلان کیوں نہیں کرتے, بار بار تو آپ نعتے پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ سامنے تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نبی کی دو جہتیں, بڑی پیاری بات حکیم الامت نے لکھی ہے, نبی کی دو جہتیں, ایک بشریت کی جہت, ایک فضیلت کی جہت ہے. ایک بشریت کی جہت, ایک نبی کو بشر جب کہا جائے گا جب خدا کے سامنے پیش کریں, نبی کو بندہ جب کہا جائے گا جب خدا کے مقابلے پر آئے. لیکن اس کی مخلوق کے مقابلے پر آئے تو بندہ نہیں کہا جائے گا, آقا کہا جائے گا.
سمجھ رہے فرق؟
کہنے تم آقا کیوں کہتے ہو پھر؟ میں نے کہا تاکہ تجھے بتائے کہ تیرے بڑے بڑے شانے ان کی نالین کے نیچے ہیں. اور کافر بندہ کب کہتے ہو؟ ہم نے کہا جب خدا کے سامنے ہوتے ہیں. کلمے میں تو موجود ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ. میں نے کہا آگے پڑھ رسولہ. کہ عبدہ, میں نے کہا ٹھیک ہے عبدہ, لیکن رسولہ. عبدہ کب ہے؟ جب خدا کے مقابلے میں تعارف ہوگا. اور رسولہ کب ہے؟ جب خلق کے مقابلے میں تعارف ہوگا. اسی لیے میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تبسم عیب تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضان ختم سخن, توجہ سنیے عقیدہ, لیکن رضان ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ وضاحت ہو گئی, ٹھیک ہے؟ یعنی میرا امام کہتا ہے میں کیا کیا تعریف کروں, تو کہا پھر میں اپنی زبان اس پر بند کرتا ہوں. لیکن رضان ختم سخن, رضا نے اپنی بات اس پر ختم کر دی. کس بات پر؟ کہ آپ کا تعارف دو جہتوں سے ہوگا, کہ خالق کا بندہ, خالق کا بندہ, ہاں فرما خلق کا آقا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ ایک ٹائر پر بھاگ رہے ہیں, سنیوں کی سواری دونوں ٹائروں پہ چل رہی ہے بلا تشبیہ. یہ ایک عقیدے پر کھسڑ رہے ہیں. میں نے کہا الائنمنٹ کراؤ, ببلنگ کر رہا ہے ٹائر, ببلنگ کر رہا ہے, چیمبر میں آئل بھی ختم ہو گیا, اس لیے دماغ تمہاری کھوپڑیاں خشک ہو گئی ہیں, ببلنگ کر رہا ہے تمہارا ٹائر. عقیدے کی دونوں جہتوں کو لو, یہ دو نہیں دونوں ایک ہیں. جہاں بشر کہو وہاں آقا بھی کہو, جہاں بشر کہو وہاں بے مثل بھی کہو, جہاں بشر کہو وہاں افضل بھی کہو, جہاں بشر کہو وہاں سید البشر بھی کہو. تقاضا اس پر ہے, تقاضا اس پر ہے. ہم نبی کی حیات کے بھی قائل ہیں, ہم نبی کی وفات کے بھی قائل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے ہیں. آپ پر کہتے کہ پھر تو کیا اس کا مطلب, آپ نبی کو نبی کے لیے کیا وفات نہیں مانتے؟ ہم نے کہا مانتے ہیں. کہا کہ پھر کیا رہا؟ میں نے کہا یہ وفات بھی تو نعمت ہے. کہنے کہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو میرے امام کہتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل موت کو کہتے ہیں. میرے امام کے اشعار پڑھا کرو, نعت کے ساتھ عقیدے بھی آ جائیں گے. یہ پوری امت کا نظریہ. فرما انبیاء, اجل کہتے ہیں موت کو, اجل کس کو کہتے ہیں بولیے؟ فرما انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. تو انبیاء پر موت آتی ہے. ہم سرکار کی وفات کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک بنی, سرکار قبر شریف میں تشریف لے گئے, تقاضا بشریت پورا ہوا. لیکن تقاضا رسالت یہ تھا کہ آپ کو وفات دے کر تقاضائے بشریت قانون بشریت مکمل کرنا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ رسالت کا منصب باقی ہونے کی وجہ سے حیات بھی عطا فرمانی تھی. حیات بھی بولیے، حیات بھی عطا فرمانی تھی. اب آگے چلیے، تو نبی کی ذات وسیلہ بھی ہوتی ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ وسیلہ. نبی کون ہوتا ہے؟ علم غیب جانتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتے تھے. یہ مانگنے سے بیزار ہوگا وہ نہیں ہوتے تھے. جب منافقین تنگ ہو گئے نا، پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کیا وہ جائے محبوب کے پاس. تو یہ واسطے ہم نے بنائے یا خدا نے ڈالے؟ یہ آیت ہم نے بنائی ہے. جب گناہ خدا کا کیا ہے تو اللہ فرماتا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا، جو اپنی جانوں پر ظلم کرے وہ کیا کرے یا اللہ؟ کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ. کہا نافرمانی تیری کی ہے؟ کہا جا ادھر، ادھر جا. کیوں؟ فرما وہ سفیر ہے. بولو سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ بولیے سفیر ہے. قانون پورا ہو رہا ہے، دیکھیں یہاں پر قرآن سے فرمایا جو اپنی جانوں پر ظلم کرے وہ میرے حبیب کے پاس جائے. جائے میرے حبیب کے پاس. اچھا چلے گئے پھر کیا کریں؟ کہا فاستغفر اللہ، وہاں پر بیٹھ جائے اور میرے محبوب کے پاس بیٹھ کر پھر وہ ہم سے توبہ کرے. یعنی درخواست لے کر جائے محبوب کے پاس، اور وہ سفارش نہ کرے، وہ کہے محبوب آپ سفارش کرو، کیونکہ سفارش کرنا منصب اس کا نہیں، مصطفیٰ کا ہے. اس کا کام تھا مصطفیٰ تک پہنچنا. اب مصطفیٰ کا کام ہے ہمیں بتائیں، مصطفیٰ کا کام ہے ہمیں بتائیں. ہم جانتے ہیں لیکن سفیر ہے، وہ بتائے گا ہمیں. بولو سمجھ رہے ہو آپ؟ فرمایا جو اپنی جانوں پر ظلم کرے آئے مصطفیٰ کے پاس پھر بیٹھ کر توبہ کرے. چھٹی ہو گئی مولا؟ فرما نہیں، مصطفیٰ نے دستخط کیے درخواست پر. کہ نہیں. کہا چھٹی کیسی ہوگی؟ واستغفر لهم الرسول، پھر کہو رسول سے کہ وہ تمہاری سفارش کرے. اگر رسول نے سفارش کر دی لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور تم دیکھو گے کہ اللہ کیسا رحم کرتا ہے. پھر تم اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گے. تو کیا پہلے اللہ نہیں رحم کرتا تھا؟ کرتا تھا، لیکن جب تک اس پروسیس سے گزریں گے نہیں رحم نہیں ہوگا. کہ غلطی کی ہے آؤ مصطفیٰ کے پاس، مصطفیٰ کے پاس آ کر میرا نام لو، اور میرا نام لے کر راضی کرو مصطفیٰ کو. مصطفیٰ راضی ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیا تو تم بخش دیے گئے. سورہ منافقون کے اندر موجود ہے، منافقین جب تھک گئے، منافقین جب تھک گئے اور ان کو یہ ہوا کہ ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، صبح شام ہم پر لعنت اترتی ہے، تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ 40 بندے جمع کرتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے جناب ختم استغفار کرتے ہیں. ختم استغفار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا تسبیح گھسیٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا کیا کریں؟ کہا مصطفیٰ کے پاس جاؤ. کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، مسواک کر رہے ہیں، استغفر اللہ. فرمایا ڈنڈی کچھ نہیں دے سکتی جب تک مصطفیٰ کا کرم نہیں ہوگا، جب تک مصطفیٰ کا کرم نہیں ہوگا. قرآن سنیے، سورہ منافقون میں اللہ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. اللہ فرماتا محبوب جب ہم انہیں کہتے ہیں آؤ آؤ، اللہ تمہیں بخش دے گا، لیکن بخشے گا کیسے؟ تعالوا، لوٹ کر آؤ، آ جاؤ. کس کے پاس؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ، کہ رسول تمہاری شفاعت کرے. قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ خدا بخشے گا، لیکن رسول کے پاس آؤ، تو فرما لو رؤوسهم، یہ اپنی گردنیں مار کے جاتے ہیں. فرما محبوب جو تیرے حضور گردن مار کر گیا، تیرے حق کا انکار کیا، وہ زندگی بھر بھی ناک رگڑتا رہا، تب بھی نہیں بخشوں گا. اس لیے کہ جس نے تیرے حق کو نہیں جانا اسے بخشا نہیں جائے گا. قرآن کہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا آؤ رسول تمہاری شفاعت کریں. یہ کہتے ہیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا سورہ منافقون میں اللہ نے منافقین کو یہ کہا تھا آؤ رسول تمہاری شفاعت کریں. تو جب انہوں نے جو حرکت کی نا، تو خدا نے جلال میں ان کی حرکت کو بھی ذکر کیا، لو ورؤوسهم. محبوب دیکھو کیسے بدبخت اپنی گردن مار کے جاتے ہیں، اپنی گردن مار کے جاتے ہیں. اور جو محبوب کے عاشق ہیں پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اصحابہ کے اندر موجود ہے، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. مدینے میں، بولو مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. سنو سنیو عقیدہ، سنو صحابہ کا، ہم صحابہ کے ماننے والے. صحابہ نے دیکھا بارش نہیں ہو رہی، ایک شخص آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ آیا دروازے پر کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ اصحابہ میں ابن حجر لکھتے ہیں لیس لنا الا الیک فرارنا. کیا کہتا ہے وہ؟ شعر پڑھتا ہے، شعر یہ کہتا تم شعر پڑھتے ہو حضور عطا کر دو، حضور آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، حضور آپ، میں نے کہا صحابہ سے سیکھا ہم نے، اور اگر صحابہ نہ بھی بولتے تب بھی ٹھیک تھا، اس لیے کہ نبی سفیر ہوتا ہے اسی سے تو التجا کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ نبی ہوتا بھی قاسم ہے تو جو بانٹے اسی سے تو مانگتے ہیں. ارے تم ہمیں ڈانٹتے ہو، خدا منصب دیے جا رہا ہے خدا کو کچھ نہیں کہہ رہے تم. اللہ نے قاسم بنایا نا، بانٹنے والا کس نے بنایا؟ اللہ نے. سفیر کس نے بنایا؟ اللہ نے. غیب پر مطلع کس نے بنایا؟ اللہ نے. ہم مانے جائیں تو تم ہمارے خلاف چڑھائی کرنے کی سوچتے ہو؟ ذرا یہ بھی تو دیکھو، یہ منصب ہم نے نہیں دیا، یہ اللہ نے عطا فرمایا. اب یہ شعر سنیے، ناتخوانی کا ماخذ ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی صحیح سند کے ساتھ اس شعر کو نقل کرتے ہیں، فرمایا لیس لنا، وہ شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے، لیس لنا الا الیک فرارنا، لیس لنا، حضور ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، الا الیک مگر آپ کے سوا، فرارنا بھاگ کر جس کے دامن میں آئے، لیس لنا الا الیک فرارنا واین فرار الخلق. اے اللہ کے رسول، جب بندوں پر مشکل ہوتی ہے، واین فرار الخلق، تو خدائی بھاگ کر کس کے پاس جاتی ہے؟ الا الی الرسل، رسولوں کے پاس جاتی ہے. شعر سنا آپ نے، اس کو ریپیٹ کرتا ہوں میں، لیس لنا الا الیک فرارنا واین فرار الخلق الا الی الرسل. سرکار پر کرم کی کیفیت طاری ہوئی، ممبر پر جل وگر ہوئے، ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے. ایک دفعہ 10 سال کی عمر میں مکے میں اٹھائے تھے، ابو طالب کے کہنے پر اٹھائے تھے، آسمان آگ پھینک رہا تھا، مصطفیٰ کے معصوم ہاتھ اٹھے تو بادل آنا شروع ہو گئے. بادل جب آئے، بارش برسی، تو بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ابو طالب نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا، وہ ابیدو، اے گورے گورے چہرے والے، بولو سبحان اللہ، وہ ابیدو، اے گورے گورے چہرے والے، یستسقل غمامو، بارش طلب کی جاتی ہے، بارش لی جاتی ہے بادل سے، کیسے لی جاتی ہے؟ ڈنڈا مار کے. فرما بھی وجہ ہی تیرے چہرے کے وسیلے سے. وہ ابیدو یستسقل، اوئے ہمارے ناتی اشکار کو شرک کہنے والے، بخاری کتاب الاستسقاء میں ترجمہ کیا کرتا ہے تو اس کا ذرا یہ بھی تو بتا دے. وہ اب یدو یستسقل غمام بھی وجہ، اے گورے گورے چہرے والے، اے روشن خوبصورت چہرے والے، یہ بارش جو اتر رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے. سمال الیتاما، تو یتیموں کا سرپرست ہے. سمال الیتاما و عصمت للارامل، اور بیواؤں کا محافظ ہے. بیواؤں کا، یہ 10 سال کی بات تھی، اب حضور کی عمر 55 سال ہے، بولو سبحان اللہ. اب حضور کی عمر کتنی ہے؟ بولو 55 سال میرے آقا کی عمر ہے. توجہ رکھنا، سرکار لیٹے وہی آدمی آگے، اب مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، 10 سال کی عمر میں پتا ہے کیا ہوا تھا؟ بتاؤں؟ بولو سبحان اللہ. تم چاول کے انتظار میں بیٹھے ہو یا محبت کے انتظار میں؟ پھر وہ چاول بھی نور ہے، پھر وہ چاول بھی پھر کیا ہے؟ نور ہے، وہ بات کی چیز ہے. سرکار کی محبت اتارو، دن زندگی بھر کھاتے رہو گے، قبر میں بھی فرشتے لے کر کھڑے ہوں گے، کھا. جنت میں بھی انا اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، جنت میں بھی تھال لے کر کھڑے ہوں گے، لے کھا اخروٹ، لے کھا بادام، لے کھا آم، لے کھا پھل. کا کس کا ہے؟ کا صدقہ مصطفیٰ کا. صدقہ توجہ رکھیے، ہوا یوں تھا، سرکار کی عمر جب 8 یا 10 سال تھی تو مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. مکے میں بارش، بولو نا. ہم جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو یہ شعر پڑھتے رہتے ہیں. وہ کہنے کا دعا پڑھو، میں نے کہا تو پڑھا، ہم یہ پڑھ رہے ہیں. بولے یہ کیا ہو؟ ہم نے کہا یہ ہمارا مزاج ہے، تیرے کو تو ضروری تم پر ملائیت مسلط کرے گا، تو پڑھا، ہم نے اپنا ٹکٹ دے کر آئے ہیں بھائی، تو اپنا پڑھ، ہم جو پڑھیں گے ہم پڑھیں گے. طیبہ نے صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار بڑھائی ہے، تو اپنا دیکھتا رہے، بس ہم کو کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، تو بہت بڑا محقق اور مفتی ہوگا، بس تو وہ پڑھتا رہے، ہم یہی پڑھیں گے. وہ بھی ادو یستسقل غمام بھی وجہ، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی، اور گھستے ہم پہلی صفوں کے اندر ہے کہ حرم کی پہلی 1 2 3 صف ہو، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر سرکار نے کھڑے ہو کر یہ پڑھا تھا. یہ بالکل ملتزم کے سامنے، کعبے کے دروازے کے سامنے، ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی، بولو نا، بارش. مکہ کے کافر ایک ایک بت کو جو نا وہ ایک ایک لوٹا پانی ڈالتے، وہ کہتے تھے یہ مورتی بھیگے گی تو آسمان بھیگے گا،
مورتی بھیگے گی تو آسمان بھیگے گا، لیکن ان کے پانی ختم ہو گئے، مورتیاں پگھلنے لگی لیکن بارش. کسی عقل مند آدمی نے کہا کہ احمقو تم میں بنو ہاشم ہیں، تم کیسے پاگل ہو، احمق ہو، تم میں بنو ہاشم ہیں اور تم بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. کہا کیا کریں؟ کہا بنو ہاشم کو لاؤ، وہ دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی، لاؤ بنو ہاشم کو. اب آپ دیکھیے جناب، بنو ہاشم میں اس وقت بڑے ابو طالب تھے، ان کے پاس سب پہنچے اور کہنے لگے آپ آئیے کعبے میں دعا کریں. ابو طالب نے کہا رکو، دعا میں نہیں کروں گا، امینا کا لال کرے گا. گھر گئے، سرکار کو لے کر آئے، 8 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر تھی، لے آئے خانہ کعبہ میں، بالکل دروازے کے ساتھ، چشم تصور میں پہنچ جائیے، کعبے کے دروازے کے ساتھ سرکار کو کھڑا کیا اور کہا پیارے ہاتھ اٹھانا، بارش نہیں ہو رہی ہے. سرکار نے اپنے معصوم ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھنا تھا کہ وہ بادل جو آگ آگ تھا، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، بادل آنا شروع ہو گیا. سرکار نے ہاتھ اپنے چہرے پر کیا بولا یہ اللہ جانتا ہے. اور نبی کون ہوتا بھی بات آ رہی ہے، حضور کو 40 سال نہیں، نبی حضور حضرت آدم سے پہلے نبی ہے. سرکار سے جب کہا دعا کرو تو سرکار نے یہ نہیں کہا کیا مانگوں، کس سے مانگوں، کیسے مانگوں، کیا کروں، بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہونٹ ہلنے لگے، رب جانتا تھا مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں. دو جملے کہنے کے بعد اتنے جلدی میں معاملات ہو رہے ہیں، یعنی ہاتھ چہرے پر آ نہیں رہے، قدرت کا اعلان ہوا، بارش پہنچ. اس سے پہلے کہ مصطفیٰ چہرے پر ہاتھ رکھے، اس کی فال یہ بنے کہ بارش آ گئی، اس کی فال یہ بنے کہ بارش آئی. سرکار نے چہرے پر ہاتھ رکھا، دھما دم بارش، چھما چھم بارش. ابو طالب فرط محبت میں حضور کو گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کر سرکار کی پیشانی کو دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ اب یدو یستسق الغمام، اے گورے گورے پیارے پیارے چہرے والے، یہ بارش منظر دیکھیں، بارش برس رہی ہو، زندہ دلو بولو سبحان اللہ. ابے منظر دیکھو، بارش برس رہی ہے، گود میں حضور ہے، چہرے پر نظر ہے، ادھر سے کہہ رہے اے روشن چہرے والے، یہ بارش جو برس رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے. 10 سال کے ہیں، لیکن ابو طالب کہتے کیا ہے، تو کون ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں میرا وجدار یہ کہتا ہے کہ تو محافظ ہے، تو محافظ ہے. وہ ابیدو یستسق الغمام بوجہی سمال الیتاما، خود 10 سال کے ہیں، لیکن ابو طالب کہتے ہیں تو یتیموں کا سرپرست ہے. حضور 10 سال کے ہیں، ابو طالب کہتے ہیں وہ عصمت للعامل ہے، تو بیواؤں کا محافظ ہے. عمر کیا تھی؟ اب عمر کیا ہے؟ 55 سال. شخص آیا دروازے پر، اس وقت تو ابو طالب نے لا کر طبیعت تازہ کروائی تھی، اب اس آدمی کے شیر طبیعت تازہ کر رہے ہیں. مائل بکرم کرنے کے لیے اس وقت ابو طالب ہاتھ پکڑ کے لائے کہ نئے نئے محبوب خلق مر جائے گی، دعا کرو دعا کرو. سرکار نے دعا کر دی، بارش ہو گئی. اب کیا تھا، مدینہ جل رہا ہے گرمی سے، وہ آدمی آیا، اوپر اس کا قمیض بھی نہیں تھا، تہبند پہنا ہوا تھا، دروازے پہ گڑ گڑا کے کہنے لگا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے. فرمایا ہو جائے گی، ہو جائے گی حضور بارش نہیں، کہا ہو جائے گی. اس نے کہا ایسی کوئی بات کرو کہ طبیعت مائل بکرم ہو جائے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کرو کہ طبیعت مائل بکرم ہو جائے. اس نے چھٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج جانتا تھا، فوراً کہنے لگا لیس لنا الا الیک فرارنا وعینا فرار الخلق الا الی الرسول. اے رسول مکرم، ہم آپ کے سوا مشکل میں بھاگ کر جائیں کس کے پاس؟ اس لیے کہ خدا کے بندوں پر جب مشکل آتی ہے تو وہ رسولوں پر جاتے ہیں. تو حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا اچھا آ جا، پھر آ جا، ممبر لگ گیا، سرکار کھڑے ہو گئے، پھر ہاتھ اٹھائے میرے آقا نے، ہاتھ اٹھے اور بارش شروع ہو گئی. بارش کا پہلا قطرہ ذرا تصور میں آئیے، وہ مسجد غمامہ کہیے یا جو بھی مسجد کہیے، اس یا گھر کہیے، جب اس کی شاخوں سے پانی آیا بارش کا، میرے آقا کے امامے کو بوسا لیتے ہوئے، ریش مبارک کو بوسا لیتے ہوئے جب آ رہا تھا تو میرے آقا نے اس کو ہاتھ میں روکا، فرما لو کان ابا طالب حیا، لو کان ابا طالب حیا لاقرت عینا ہو، کاش میرے چاچا ابو طالبہ زندہ ہوتے، میرے بچپن کو دیکھا تھا، اعلان نبوت والی شان دیکھتی. اب ہاتھ میں پکڑ کے میرے آقا کہتے ہیں 55 سال کی عمر میں مجوا لگا ہوا صحابہ کا، حضور خود چاہتے میری نعت پڑی جائے. فرما من میں ینشدنا فی قولہ، کون ہے جو ان کی نعت گنگنائے گا، کون ہے جو ان کی نعت گنگنائے گا؟ مولا علی خود کھڑے ہوئے، کہا میرے والد کے وہ اشعار وہ جو ابیدو تھے. حضور نے فرما ہاں ہاں وہی اشعار. مجمع لگا ہوا ہے، مولا علی پڑھتے ہیں وابیدو، ان کے والد نے حضور کا چہرہ دیکھ کر 10 سال میں پڑھا تھا، مولا علی 55 سال کی عمر میں اپنے باپ کی تاریخ پر سرکار کے چہرے کو دیکھ کر پڑھتے ہیں وابیدو، اے گورے گورے چہرے والے، یستسقی الغمام، چھت سے پانی گر رہا ہے، یستسقی الغمام بوجهه، یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے. یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ تیرے، تو دیکھیے یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ. صحابہ بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ سفیر ہیں، مصطفیٰ واسطہ ہیں. اور ایک جملہ پہلے رہ گیا تھا مجھے یاد آیا، میں آپ کو بتاؤں، سرکار خود چاہتے ہیں کہ میری بڑائی سب سے زیادہ کی جائے. ایک کمرے میں بیٹھ کے جب صحابہ یہ بات کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، سرکار آ گئے، سرکار نے فرمایا ہاں ہاں، اللہ نے موسیٰ کو ایسے ہی بنایا، عیسیٰ کو ایسے ہی بنایا، نوح کو ایسے ہی بنایا، لیکن سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میرے صحابہ سنو یہ سارے اولو العزم رسول ہیں، لیکن میں فخر نہیں کرتا، قیامت میں جب میں جھنڈا لگاؤں گا نا تو میرے جھنڈے کے پیچھے ہی آئیں گے. بولو سبحان اللہ. بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لا مکہ تاجدار مدینہ، گئے لا مکہ، اور میرے امام نے زمین پر کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں کا آقا، اور رسولوں کا آقا تو نبی سفیر ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی غیب جاننے والا ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ جو وسیلہ ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ اور تیسرا سنو، نبی وہ ہوتا ہے جو نور ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو، بولو کون ہوتا ہے نبی؟ نبی میں نورانیت لازم ہوتی ہے. یہ سنو، نبی میں نورانیت لازم ہوتی ہے. نورانیت ہٹا کر نبوت کا تصور ہی نہیں بنتا. آپ دیکھیں میں ساری ضروری بات بتا رہا ہوں. نبی سے اگر غیب ہٹاؤ تو عقیدہ ہی نہیں بنتا. نبی سے اگر سفارت ہٹاؤ تو عقیدہ ہی نہیں بنتا. نبی سے اگر نورانیت ہٹاؤ تو عقیدہ ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اب نبی ہوتا کیسا ہے ذرا سماعت فرمائیے. حضرت قاضی یاس کا متن پڑھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. قاضی یاس رحمۃ اللہ علیہ شفا میں کیا لکھتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے. فرماتے فمحمد وسائر الانبیاء علیہم السلام من البشر، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی، توجہ رکھیے گا، اور سارے انبیاء یہ بشر ہوتے ہیں. فرمایا ولولا ذالک لما اطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم، فرمایا اگر ان کو اللہ رب العالمین بشر نہ بناتا تو لوگوں میں طاقت ہی نہیں تھی کہ ان کا سامنا کر سکتے. یہ قاضی یاس شفا میں لکھ رہے ہیں، توجہ ہے، انتہائی مسلم حوالہ. فرمایا نبیوں کو بشر بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی طرح دیکھ کر ان سے استفادہ کرے. آگے فرماتے ہیں، آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فل انبیاء اور رسول علیہم السلام، فرمایا سارے انبیاء اور سارے رسول جو ہیں، وسائط بین اللہ و بین خلقہ، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں. یہ قاضی یاس شفا میں لکھ رہے ہیں. فرمایا فظواہر و اجساد، فظواہرہم واجسادهم متصفۃ باوصاف البشر وبواطنهم متصفۃ باعلی من اوصاف البشر متعلقۃ بالملأ العلیٰ. فرماتے سنو، اسی طرح انبیاء جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، تو فرمایا ان کا ظاہری جسم جو ہے وہ بشری اوصاف والا ہوتا ہے، اور ان کا باطن جو ہے وہ بشری اوصاف سے اعلی فرشتوں کی طرح ہوتا ہے. یہ قاضی یاس لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرق ہم نے نہیں کیا، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. آگے پھر فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، نبیوں کو اگر اندر سے بھی بشر بنایا جاتا یا نبیوں کو باہر سے بھی نور بنا دیا جاتا، ایک ہی چیز رکھی جاتی، تو کیا غلطی لازم آتی؟ تو قاضی یاس 5ویں صدی کے مجدد ہیں. یہ کون سی چل رہی رضوان؟ 1400 جو بھی چل رہی، چلو تقریباً جو ہے وہ 1000 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بھائی؟ 1000 سال. 505ویں صدی کے مجدد ہیں اور مسلم امام ہے. آج تک ان کا تجدیدی تحقیقاتی ماخذ پیش کیا جاتا ہے. اب آپ بتاتے ہیں، غور سے سنیے. فرمایا انبیاء کا ظاہر بشر اور باطن فرشتے کی طرح ہوتا ہے نور. بولو سبحان اللہ. پورا دن تم بیل گاڑی چلا رہے تھے لگتا ہے، یا فصل مسل تو نہیں چلا رہے تھے؟ ہاں یا نہ تو بول دو. تو سرکار کے صدقے امن ملنے میں سبحان اللہ تو بول دو. ہاں اب ذرا توجہ رکھیے اس پر، قاضی یاس کے بڑے قیمتی جملے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے. فرمایا کہ حضور بھی اور سارے انبیاء یہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اگر ان کو بشر نہیں بنایا جاتا تو ان کی شان اتنی ہے کہ کوئی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا. ایک بات، قاضی یاس لکھ رہے ہیں، کوئی صوفی نہیں لکھ رہا کہ تم یہ کہہ کے چھوڑ دو. اب غور سے سنیے، اور پھر فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء اور سارے رسول، تیسری بات، واسطہ اور وسیلہ ہوتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان. فرمایا ان کا ظاہری جسم جو ہے وہ انسانوں کی طرح بشر ہوتا ہے، اور باطن جو ہے اندر کا یہ فرشتوں کی طرح ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں اگر اس کا الٹ ہو جائے، یہ ہوئی نہ، اندر باہر ایک ہی جیسا ہو جائے، یعنی جیسے اندر سے نور ہے ایسے باہر سے بھی نور ہو جائے نظر آئے، اور جس طرح باہر سے بشر ہیں اس طرح ہمارے بھی معاملات، جس طرح دیکھو ہم سوتے ہیں نا تو بالکل سوتے ہیں، کوئی ہماری چارپائی اٹھا کے میدان میں رکھ دے تو پتا نہیں چلتا، کیونکہ جیسے ہم باہر ہیں ویسے اندر ہیں، جیسے باہر غفلت ویسے اندر غفلت. انبیاء ایسے نہیں ہوتے. بولو سبحان اللہ. سنی کہتا آج تک تو تم کہتے تھے نا نبی ہم جیسے نہیں ہوتے، اب سنو اس پر، سن رہے ہو؟ تم کہتے نبی ہم جیسے نہیں ہوتے، اس پر سنو. حضرت قاضی یاس کہتے اگر اس یوں ہو جائے کہ نبی کا اندر اور باہر دونوں بشر ہو جائے، دونوں نور ہو جائے، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں سنو، اذ لو کانت بواطن خالصۃ للبشر بشریت کظواہرہم لما اطاق الاخذ عن الملائکۃ ورؤیتہم. فرما اگر ملائکہ باطن اندر کا حصہ وہ بھی بشر ہو جائے، جس طرح ظاہر بشر ہے اس طرح اندر بھی بشر والا ہو جائے، تو پھر یہ ملائکہ سے وحی کیسے لیں گے، ان کو دیکھیں گے کیسے؟ فرمایا اندر ان کا نور ہوتا اس لیے ہے کہ نور والے سے وحی لینی ہوتی ہے، نور والے کو دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے خدا ان کو اندر سے نور والا بناتا ہے. آگے سنیے، یہ قاضی یاس کو پڑھا میں شفا. فرماتے ہیں کہ اگر دونوں، یعنی جس طرح اندر سے نور ہے بشر ہوتے، اچھا اگر باہر سے بھی نور ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ تو فرماتے اس سے پھر یہ خرابی آ جاتی کہ ولو کانت اجسادہم و ظواہرہم متصفت بنعوت الملائکۃ وبخلاف الصفۃ البشریۃ لما اطاق البشر مخالطہم. فرمایا اگر ان کا اندر کا حصہ نورانیت والا باہر بھی ہو جاتا تو پھر کسی بشر میں قوت نہیں تھی جو ان سے آنکھ ملا سکے، اس نورانیت کو دیکھ کیسے سکتے تھے. پھر فرماتے سنے، فجالو من جہت الاسامع والظواہر مال بشر ومن جہت الارواح والبواطن مال ملائکہ. فرما عقیدہ یہ رکھو کہ نبیوں کا ظاہر بشر ہوتا ہے، ان کا جسم بشروں کی طرح ہوتا ہے، اور ان کا باطن فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے. اب سنیے آگے، خود حدیث نقل کرتے ہیں قاضی یاس. فرمایا جیسا کہ حضور نے فرمایا کتاب التہجد، میرے آقا کی عادت یہ تھی کہ وتر نہیں پڑھتے تھے، سو جاتے تھے، اور وتر کو پھر اٹھ کر تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے میرے آقا. یعنی عشاء پڑھی میرے آقا نے تو وتر نہیں پڑھے، ساتھ میں سو گئے. سو گئے، نیند فرمائی حضور نے، اور نیند فرمانے کے بعد اٹھے، فجر سے پہلے تہجد کے وقت تہجد کی نماز کے ساتھ آپ نے وتر کو ملا دیے. میری ماں، بولو میری ماں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شک لگا، اور ایک دن حضور سے کہنے لگی، حضور آپ سو جاتے ہیں، یعنی کہنا یہ چاہتی تھی کہ کبھی آنکھ کھلے ہی نہ. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا جب بھی ہوگا تو اس میں حکمت ہوگی، جیسا لیلۃ التاریس میں ہوا. جیسا لیلۃ التاریس میں ہوا، سرکار خیبر سے رکے اور سو گئے اور فجر گئی، اس کی وجہ ایک تھی کہ امت کو قضا پڑھنے کا طریقہ ہے، امت کو قضا پڑھنے کا طریقہ ہے. اور سو گئے حضور، تو بات چل پڑی تو سنی لو. جب فجر نکل گئی، فجر نکل گئی، حضرت ابوبکر نے سرکار کے پائے اقدس پر ہاتھ رکھا، سرکار اٹھے، سرکار نے فرمایا اٹھو یہاں سے چلو، جاؤ وضو کرو، نماز دوبارہ پڑھیں، نماز پڑھیں فجر کی، قضا نماز پڑھی جا رہی ہے. اور حضرت ابوبکر جب آئے تو موتا امام مالک میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا، ابوبکر تمہیں پتا ہے فجر کیسے نکلی؟ کہا حضور کیسے نکلی؟ فرمایا دیکھو میں نے بلال سے کہا تھا کہ جا کے اس اونٹ کی ڈولی اور کجاوے کے پاس بیٹھ جا، سونا نہیں، فجر کو دیکھتے رہے. ہم خیبر سے آئے پوری جنگ کر کے تھکے ہوئے، سو رہے ہم، تو جب فجر نظر آئے تو اٹھا دینا. لیکن تجھے پتا ابو بکر پھر کیا ہوا؟ کہ کیا ہوا؟ کہ شیطان بلال کے پاس آیا اور مٹھیاں بھرنے لگا، آقا سب دیکھ رہے. پتا کا پتا پھر بلال کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا ابو بکر؟ کہ کیا ہوا؟ کہ بلال کو نیند آ گئی. بولو سبحان اللہ. کہ بلال کو نیند آ گئی. ارے بلال کو نیند آ گئی تو حضور آپ دیکھ رہے تھے تو اٹھایا کیوں نہیں؟
فرمایا حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میری امت کے لیے آسانیاں کرنی تھی، اور بلال کو تو میں دیکھ رہا تھا، شیطان کو تو میں دیکھ رہا تھا، اگر میں اٹھا دیتا ساری نمازیں اگر ادائی ہوتی، میری امت اگر غفلت میں کبھی چھوڑ دیتی تو اس کو طریقہ کیسے آتا؟
تو
لیلۃ التاریس کی ایک وجہ یہ ہے، لیلۃ التاریس کی ایک وجہ بولیے، لیلۃ التاریس کی ایک وجہ، لیلۃ التاریس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور صوفیہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ حضرت ابوبکر گئے، ایک دفعہ حضور نے 5 رکعتیں پڑھا دی تھی ظہر کی، ظہر کی 5 رکعتیں، پھر سجدہ 100 فرمایا، اور فرمایا اس کی کئی وجہ تھی، یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے، حضرت ابوبکر جا کر کہتے ہیں حضور آپ نے کہا میں 1 رکعت میں نے بھول سے پڑھا دی، حضور نے کہا ہاں ہاں ابوبکر میں نے یہ 1 رکعت بھول سے پڑھائی، ابوبکر کہتے ہیں حضور بھول والی رکعت کا ثواب مجھے دے دیں، وہ بھول والی جو رکعت ہے اس کا ثواب مجھے دے دیں، تو جو عاشق ہے وہ کس نظریے سے دیکھتا ہے، دیکھیں جو عاشق ہے وہ کس نظریے سے دیکھتا ہے، کہتا ہے حضور وہ بھول والی رکعت کا جو ثواب ہے وہ آپ مجھے عطا فرمائے، تو توجہ فرمائیے، یہی بات حضرت قاضی یاد لکھتے ہیں کہ انبیاء کا فجالو من جہت الاجسام، اللہ کر دیتا ہے ان کے جسم کی سمت کو، والظواہر مال بشرے، ان کے ظاہر کو، توجہ سنیے، قاعدہ قانون عقیدہ ایمان ہے، اللہ ان کے ظاہر کو بشروں کی طرح کرتا ہے، وَمِن جَهْتِ الْبَوَاطِنِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، اور ان کے باطن کو فرشتے سے بھی اعلیٰ کرتا ہے۔ میری ماں نے جب یہ کہا نا حضور آپ وتر سو کیوں جاتے ہیں، وتر سو کر اٹھ کے پھر پڑھتے ہیں، کہیں ایسا ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے، تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا عائشہ، لڑ تو تاریخ کی طرف چلے گئے تھے نا، پھر آ گئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تو بخاری کتاب التہجد میں فرمایا اے نیا تنا مانے ولا یا نام قلبی، عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی میرا دل جاگ رہا ہوتا، میرا بخاری میں موجود ہے کتاب الصلاۃ میں، سرکار سو رہے ہیں، لمبی لمبی سانسیں چل رہی ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہنسنا نہیں اس پر، جس کو ہمارے عرف میں خراٹے کہتے ہیں، تیز آواز چلتی ہے جب بندہ گہرا سوتا، تو ساری بشریت کی صفات کو تاریخ کرنا تھا، تو سرکار سو رہے ہیں، تیز تیز آواز چل رہی ہے، آواز آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا ہم نے سنا، پھر سرکار اٹھے وضو نہیں فرمایا نماز پڑھا دی۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ سونے سے وضو نبی کا نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نیند وضو نہیں توڑتی، نیند عقل پر غالب آ کر بندے کو غافل کرتی ہے، اور نبی وہ ہے جو کبھی غافل نہیں ہوتا، نبی وہ ہے جو کبھی غافل نہیں ہوتا، اس لیے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں بیان جواز کے لیے حضور نے کبھی کبھی وضو کر بھی لیا، بیان جواز کے لیے حضور نے کبھی کبھی وضو کر بھی لیا، اور یہ خواص تھے حضور کے، یہ حضور کے خواص تھے کہ سرکار سو رہے ہیں اٹھے اور آپ نے نماز پڑھا دی۔ تو اب آپ سنیے قاضی یاز اس قاعدے پر خود حدیث لا رہے ہیں، فرمایا جیسا اب یہ جو قاعدہ باندھا تھا نا قاضی یاز علیہ الرحمٰن نے کہ نبی نور ہوتا ہے اس کا ظاہر بشر ہوتا ہے، توجہ ہے، اور باطن اس کا نور ہوتا ہے، اس پر دلیل لے کر آئے کہ نبی نے فرمایا میری آنکھیں سوتی اور میرا دل جاگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو سوتے ہیں تو اندر باہر سب سو جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، الارم بھی کبھی کبھی بج رہا ہو بندے کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم تو اندر باہر سے سو رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن انبیاء کی شان اور میرے آقا کی شان قاضی یاز نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میری آنکھیں بند ہوتی اور میرا دل، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے اس کی وجہ قاضی یاز لکھتے ہیں، یہ میری دلیل، قاضی یاز خوش ہو کر لکھتے ہیں، یدلو علی ان باطنہ ملکی و ظاہرہ بشری، فرمایا دیکھو دلیل آ گئی، میں نہ کہتا تھا کہ ان کا باطن جو ہے وہ فرشتوں کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ فرشتہ سوتا نہیں، اور ان کا ظاہر بشروں کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ بشر سوتا ہے، تو آنکھ بند کر کے بشری تقاضے کو پورا کیا، دل کو جگا کر نورانی تقاضے کو پورا کیا، یہ نبی ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے۔ ایک بات کے بعد سن لیجیے، اس کے بعد ایک بہت ضروری قاعدے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اس کے بعد ایک حوالہ سنیں امام ملت ودین امام سیوطی کا، امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ، اتقان فی علوم القرآن، یہ فن کی کتاب ہے قرآن کے بارے میں، تو حضرت امام سیوطی نے یہ لکھا کہ حضور پر وحی کیسے آتی تھی اور حضور وحی کیسے لیتے تھے، توجہ سنیے، فرماتے ہیں نبی میں نورانیت کا ہونا ضروری ہے، ہم نور نہیں مانتے، ہم غیب نہیں مانتے، تو میں نے کہا پھر کلمہ بچا کیا تیرے پاس،
ہم نور نہیں مانتے، ہم غیب نہیں مانتے، ہم وسیلہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا چل بھائی، ہم تیرے کو نہیں مانتے، پھٹ یہاں سے، ہم تیرے کو نہیں مانتے۔ اس لیے کہ جو چیز ماننے کی ہے نبوت کے لیے، جو ضروری ہے، اس کی جو وجہ نبوت ہے، جو وجہ فضیلت ہے، جس وجہ سے نبی بنایا گیا، وہ تو یہ چیزیں تھی۔ اس کو اگر حرام و شرک کہہ دیا تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا رہا؟ بھولو گے تو نہیں۔ اب سنیے، حضور پر وحی کیسے آتی ہے؟ امام سیوطی لکھتے ہیں اس قاعدے پر کہ نبی کا نور ہونا ضروری ہے اور بشر ہونا ضروری ہے۔ امام سیوطی اصول میں لکھتے ہیں، فرمایا حضور پر، اور امام راغب اصفہانی کا قول لاتے ہیں اس جملے کے ساتھ، اتفق اہل السنت والجماعہ، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آگے جو حوالے لا رہا ہوں نا، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور یہ دعویٰ تحریر سے نعمت کے لیے، اور میں کہتا ہوں یہ حوالہ ایسا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سوؤں، کہ کبھی بھول نہ جاؤں۔ اس لیے کہ فرشتہ کھڑا ہو تو یہ حوالہ کلمہ یاد دلائے گا۔ یہ اتنا قیمتی حوالہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ رکھیے گا۔ قدر جانے تو پھر سب کچھ ملے گا۔ جو نا اہل ہو اس کو دفتر کے دفتر بیکار ہے، قدر والے کے لیے ایک ذرہ کافی ہے، تو قدر والوں کے لیے ذرہ کافی ہوتا ہے، توجہ رکھیے یہاں پر۔ حضرت امام سیوطی 911 ہجری آپ کا وصال ہے، 900 رضوان چلا گیا، 1400 کتنا ہے، جتنا بھی ہے، 911 ہجری آپ کا وصال ہے، 911 ہجری وصال ہے، اور یہ 1435 چل رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا دیجئے، دیکھیں کیا امام سیوطی لکھتے ہیں، اور ان کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اصول میں سمجھائی بھی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور پر وحی دو قسم پر آتی ہے۔ فرما احدہما، ان دو میں سے ایک، ان النبی علیہ السلام انخلع من سورۃ البشریۃ الی سورۃ الملکیۃ واخذہ من جبریل۔ ایک یوں ہوتا ہے کہ حضور بشری لباس اتارتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ حوالے خدا کی قسم، سونے سے بھی کوئی قیمتی چیز ہو تو اس سے لکھے جائیں۔ یہ ہوتا ہے نبی، بولو سبحان اللہ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ٹاپک ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہوتا ہے نبی، جو دیواروں کے پیچھے جانے وہ ان کا نبی ہے، جو دیواروں کے پیچھے نہیں جانتا وہ ان کا نبی ہے، جسے اپنے نفع نقصان نہیں پتا وہ ان کا نبی ہے، اور اللہ نے جسے نبی بنا کر بھیجا جو حقیقی نبی ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی شان ہے۔ جو نبی دیوار کے پیچھے نہ جانے، کچھ نہ جانے، وہ نبی کیسے ہوگا؟ جو نبی کچھ نہیں کر سکے وہ نبی کیسے ہوگا؟ نبی کسی چیز کا مالک نہیں، اس کے گھر پر جا، دروازہ کھولے، لات مارو، اس کے پیٹ پہ زمین پہ گرے، اٹھا کے باہر پھینکو، بل بھاگیا سے، کہے گا میرے گھر میں گھس رہے ہو۔ ابے میں نے کہا تیرا گھر کہاں سے؟ جب نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، نبی کے ملک میں کوئی چیز نہیں تو تیرے ملک میں کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں، گھر بنا ہوا ہے ماشاء اللہ شاندار ہے، پہلے دبا یہاں سے۔ اس جگہ میرے پاس کاغذات موجود ہے۔ میں نے کہا کاغذات کی کیا حیثیت ہے؟ کہا میں اس کا مالک ہوں۔ میں نے کہا دنیا کے کاغذ دکھا کر 120 گز کے پلاٹ پر تم مالک بنتے ہو؟ ہم آیتیں بتا کر بتاتے کہ کائنات کا مالک مصطفیٰ ہے۔ توجہ رکھیے یہاں پر، اس بنیادی حوالے کی طرف۔ دو طریقوں سے حضور پر وحی آتی ہے، کتنے؟ امام سیوطی لکھتے ہیں احدہما، ایک طریقہ یہ، ان النبی علیہ السلام، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، انخلع، ینخلع، انخلع، معنی لباس اتارنا، فرما انخلع، انخلع من سورۃ البشریۃ الی سورۃ الملکیۃ، حضور بشری جامہ اتار کر نورانی جامہ پہنتے، واخذہ من الجبریل، پھر وہی قرآن جو جبریل لایا ہے وہ جبریل سے لیتے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ سمجھ رہے ہیں حوالہ؟ فرمایا جب جبریل اپنی اصل شکل میں آتے، نور والی شکل میں، اپنی اصل شکل میں جبریل آتے، تو حضور ایسا نہیں کہ تو اپنی شکل میں، میں تو تجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں نہیں، اللہ فرماتا محبوب اپنی شان ظاہر کر، تو آنکھیں نہیں چھپائے گا، جبریل آنکھیں چھپائے گا۔ پھر سرکار جو ہے وہ اپنا بشری جامہ اتار کر اصل کیفیت میں جب سامنے آتے ہیں اور پھر قرآن لیتے ہیں، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ آئمہ اصولین نے اس بات کو لکھا ہے۔ فرمایا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حضور بشری جامہ اتار کر نورانی لباس میں جبریل سے ملے کیوں؟ اس لیے کہ جبریل نور بن کر آیا ہے. اچھا دوسری مثال کیا ہے؟ فرما ان الملک ان خلا الی البشریت. اور دوسرا یوں ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ فرشتہ جو ہے ان الملک ان خلا الی البشریت, فرشتہ خود بشری جامہ پہن کر آ جاتا ہے. فرشتہ خود بشری جامہ پہن کر آ جاتا ہے. حتی یاخذ الرسول منہ, یہاں تک کہ حضور سے لیتے ہیں. اب دو طریقے ہو گئے, ایک ہے کہ فرشتہ نور بن کر آئے تو مصطفیٰ نور بن کے ملے. بولو سبحان اللہ, مزہ نہیں آیا, بولو سبحان اللہ. اب سمجھے, نور والا آیا ہے, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اب آپ سنیے, ایک طریقہ یہ کہ جبریل نور بن کر آئے تو سرکار نورانیت میں ملے, ایک یہ کہ جبریل بشر بن کر آئے تو سرکار بشری لباس میں ملے. اب یہ کہنا کہ نبی نور نہیں ہوتا, وہ وحی کا انکار کرتا ہے. وہ وحی کا منکر ہے, وہ وحی کا منکر ہے. اور آگے امام سیوطی نے بڑی زوردار ایک حوالہ دیا, فرمایا والاولو, کبھی تم نے دیکھا کہ حضور پر پسینہ بہت آتا ہے وحی کے دوران؟ وحی کے دوران, لیکن جب جبریل آ کر, وہ حدیث جبریل آپ نے نہیں سنی, جبریل آئے حضور کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں, اس پر پسینہ تو نہیں آیا؟ سمجھ رہے نہیں؟ سرکار کے وصال سے پہلے ایک دفعہ حضور بیٹھے ہیں, حضرت جبریل آئے حضرت دیا قلبی کی شکل میں, سرکار سے مل کے گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا, سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے. میرے آقا سیدنا فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں, کہنا آدمی نظر تو نہیں آیا کبھی, یہ نہ اس کے سفر کے آثار ہے, بالکل تازہ تازہ اس نے لباس پہنا. اور ایک تو روایت میں یوں آتا طبقات میں کہ حضرت عمر حیران ہوئے, ارے میں ابھی بازار کے اندر دہیا قلبی سے مل کر آیا, وہ تو بازار میں کھڑا تھا, یہ مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ اس وقت اس نے کپڑا دوسرا پہنا تھا, ادھر اس وقت زلفے بنی نہیں تھی, اس وقت تو سب کچھ بالکل پورا ہے. سرکار مسکرا رہے تھے, بتاتا ہوں عمر, رک جا ابھی پہلے سنیے کیا کہہ رہا ہے. تو حضرت دہیا قلبی کی شکل میں حضرت جبریل حضور کے ساتھ بیٹھے, بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے, جبریل چلے گئے, حضور پر کوئی پسینہ نہیں تھا, لیکن وہی جب آتی تو پسینہ ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا, عمر گھبرا نہیں, یہ دہیا نہیں ہے, جبریل تھا. تو حضور یہ کیوں آیا تھا؟ کہا تمہیں دین سکھانے آیا تھا. اگر جبریل دین سکھانے آیا تو کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں نا, حضور کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو عاشقوں نے کہا, اگر خود خطبہ دیتے تو شریعت نہیں بنتی, حضور کو بتایا, حضور نے کہا تو شریعت بنی ہے. اگر خود بولنا شروع کر دیتے تو شریعت نہیں بنتی, سمجھ رہے آپ؟ جبریل اگر خود اگر کھڑے ہو کر ممبر پر کہتے میں جبریل ہوں, اللہ کی طرف سے آیا ہوں, یہ تو بعد شریعت احکام نہیں بنتے. مصطفیٰ سے کہلوایا تاکہ احکام بنے. کیوں؟ ایمان ہے قال مصطفیٰ, قرآن ہے حال مصطفیٰ. اب سنیے, ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ حضور کے جبین مقدس پر پیشانی آتی ہے, جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, جیسا غار حرا سے جب حضور لوٹے تھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو امام سیوطی کہتے ہیں, میں نے دو باتیں تمہارے کی, ایک یہ کہ جب جبریل نور بن کر آئے تو حضور بشری جامہ اتار کر نور سے ملے, ٹھیک ہے. دوسری کیفیت یہ تھی کہ جب جبریل بشر بن کر آئے تو حضور لیں. اب دو کیفیتیں, دو میں سے پہلی یاد ہے؟ ابے بولو, دو میں سے پہلی یاد ہے؟ اب امام سیوطی لکھتے ہیں, والاول اصعب الحالین, یہ پہلی قسم جو ہے یہ سب سے سخت قسم ہے, سب سے سخت قسم ہے, اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. تو یہ نقل جو ہے سامنے نظر کیوں نہیں آ رہا, لیکن اس نقل کی وجہ سے کپی آ رہی ہے, پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے, اگلا حضور کو دیکھ رہا ہے, لیکن وہاں تبدیلی ہو رہی ہے, وہاں تبدیلی ہو رہی ہے. اور امام سیوطی نے لکھا, والاول اصعب الحالین, ان دونوں حالوں میں سب سے اصعب اور سب سے مشکل جو ہے وہ پہلا طریقہ ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بشریت سے منتقل ہو کر جا رہے ہیں, کس طرف؟ نورانیت کی طرف. کس طرف؟ بولیے. اب ایک حوالہ سنیے, حضرت امام غزالی کیا کہتے ہیں, یہ تو آپ نے علماء کلام کے حوالے سنے نا. بولیے سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, محبت سے سبحان اللہ. اب میں, نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے, نبی یہ ہوتا ہے جن کی یہ شانیں ہوتی ہیں, اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے. حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں کیا فرمایا؟ فلاسفروں کا آپ نے رد کیا ہے, اقلیات والوں کا رد کیا ہے, آپ علم اقلیات کے ماہر ہیں. آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ تو شریعت کے دلائل کو عقل سے ثابت کرتے ہیں, ذرا عقل سے بتائیں نا نبی کون ہوتا ہے. تو امام سیوطی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں, ان نبوت عبارت عما یختص به النبی ویفارق به غیرہ وهو یختص بانواع من الخبائث. یعنی نبوت وہ چیز ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے, نبی اس کے سبب اوروں سے ممتاز ہوتا ہے, اور وہ کئی قسم کے, امام غزالی لکھتے ہیں, وہ کئی قسم کے خاصے ہیں
جو نبی کی ذات میں ہوتے ہیں. پہلا خاصہ کیا توجہ رکھیے, نبی کس وجہ سے نبی ہوتا ہے, سنیے. احدہا انہو یعرف الحقائق الامور المتعلقت باللہ تعالی و صفاتہ و ملائکتہ و دار الاخرتہ علما مخالفا لعلم غیرہ بکثرت معلومات و زیادت الکشف و تحقیق. اب کیا کہہ رہے ہیں امام غزالی, ذرا سنیے. فرماتے ہیں نبی جس وجہ سے نبی ہوتا ہے وہ چار باتیں ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جو امور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور فرشتہ اور آخرت سے متعلق ہوتے ہیں, نبی ان کے حقائق کا ایسا علم رکھتا ہے, اوروں سے زیادہ معلومات رکھتا ہے, اس لیے کہ اس پر تحقیقات انکشافات لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک بات, تو نبی جاہل نہیں ہوتا. ایک بات ٹھیک ہے, نبی اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. اب میں آگے پڑھوں گا, ابھی سنیے گا. جو انہوں نے بکواس کی نا, انہوں نے ترجمہ لکھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اے نبی آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی. ہم نے کہا یہ نبی نہیں ہو سکتا, یہ کیسے نبی ہے جو گمراہ ہو, نبی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. قرآن نے رد کر دیا اس ترجمے کو, اس ترجمے کو قرآن نے رد کر دیا. سورہ نجم میں قرآن فرماتا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, اس ستارے کی قسم جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے. معراج کا واقعہ, ما دل صاحب کو مما غبا, یہ تمہارے میرے صاحب جو محمد ہیں, نہ یہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ یہ کبھی بھٹکے ہیں. تو قرآن کی آیت خود اس ترجمے کو باطل کرتی ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. تھانوی نے ترجمہ کیا آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دی. میں نے کہا قرآن کہتا وما غبا, آپ کبھی ڈاما ڈول نہیں ہوئے. تو غوا نے شریعت پر پابند رکھا, شریعت بمانا اصول, اصول بانا اجمالی اصول. ہاں تفصیلی اصول قرآن سے اترے ہیں لیکن اجمالی اصول عقیدے کے شریعت کے نبی کے پاس ہوتے ہیں. میرے امام نے ترجمہ کیا دل کا محبت کے, جو قرآن کے اور اصول کے مطابق ہے اختصار کے ساتھ, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. میرے امام نے پہلے دیکھا دل کا لفظ آیا ہے لیکن آیا مصطفیٰ کے لیے ہے, ترجمہ ایسا کرو جو نبی کے شان شان ہو, نبی کے اصول کے مطابق ہو. اب ساری لغت کھنگال ڈالی, اس میں جو ترجمہ ملا اور ترجمے میں ایک معنی محبت کا تھا اس کو لا کر جوڑا. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, ہاں میرے محبوب بار بار غار حرا میری محبت میں جا رہے تھے نا, بار بار غار حرا میری محبت میں جا رہے تھے نا. کہاں؟ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو وہی دے کر رہنمائی فرما دی. تو یہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ ہموار کر دی وہی کے ذریعے, تو اس محبت کی طرف اشارہ تھا. تو امام غزالی کہتے ہیں چار وجہ سے نبی بنتا ہے. کس وجہ سے بولیے, کس وجہ سے؟ پہلی چیز فرما اللہ کہہ لو, وسانی ان لہو فی نفسی صفتن بما تتم لہو الافعال الخارجیت للعادت کما ان لنا صفتن تتم بیا حرکات المقرونت الى آخری. فرما دوسری صفت یہ ہے نبی کے اندر کہ نبی کے لیے اس ذات میں ایک وصف ہوتا ہے جس سے وہ افعال اس سے ایسے جاری ہوتے ہیں جو کسی سے نہیں ہوتے. کہ انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی, انگلی اٹھایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا, یہ نبی کا خاصہ ہے. یہ نبی کا, نبی اس لیے نبی ہوتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز نبی کے لیے ہے ان لہ صفت بہا یبصر الملائکہ ویشاہدہم کما ان للبصیر صفت بما یفارق الاعمى. فرمایا نبی اس وجہ سے نبی ہوتا ہے, تیسری صفت یہ کہ اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے جو غیب کو دیکھتی ہے, فرشتوں کو دیکھتی ہے. اور امام غزالی کہتے ہیں اس کو یوں سمجھو جیسے اندھے اور دیکھنے والے میں فرق ہوتا ہے نا, اسی طرح نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے. چوتھی اور آخری بات یہاں پر سنیے آپ, حضرت امام غزالی لکھتے ہیں چوتھی صفت نبی میں کیا ہوتی ہے؟ فرما ان لہ صفت بہا یدرک ما سیکون فی الغیب. نبی کے اندر چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب کا مشاہدہ کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ غیب کا, غیب کا. اب آئیے اس تسلسل زمین پر ایک بنیادی قاعدہ آپ سنیے. میرے پاس اس وقت تحفہ اثنا عشری ہے, تحفہ تحفہ اثنا عشری ہے. میرے امام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ایک بہت بنیادی قاعدہ لکھتے ہیں عقیدے کی درستگی کے حوالے سے, توجہ فرمائیے. درود پاک پڑھیے گا. اب یہ ہمیں تانا کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے. اب سنیے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفے میں لکھا کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پیدائشی طور پر کچھ نہیں جانتا.
شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں امام حسین کی سبیل تم نے لگائی تو شیعہ ہو گئے، تم شیعہ ہو گئے، تم شیعہ ہو گئے. ہم نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس تو دلیل تھی، لیکن تم تو پکے شیعہ ہو گئے، اس لیے کہ تمہارے وہاں تو نبی کو نبوت کے بعد بھی علم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور نہ پہلے مانتے. یہ عقیدہ شیعہ کا. شیعہ یہ کہتا ہے، شاہ عبد العزیز صاحب محدث سدھیر بھی لکھتے ہیں کہ امامیہ فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی جو ہے، نبی اس کو پیدائش کے وقت علم نہیں ہوتا کسی چیز کا. پھر آپ سے پوچھا کہ سنی کون ہے، تو آپ لکھتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث سدھیروی رحمت اللہ علیہ، عقیدہ نمبر 5، یہ اہل سنت کے امام اعلی حضرت سے پہلے مجدد ہیں اور رافضیوں کے خلاف کام کرنے میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری اور ان کی سند حدیث کے اندر آتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث سدھیروی بڑی بنیادی بات لکھ رہے ہیں، فرمایا انبیاء کرام کے لیے واجبات ایمان کا قبل و بعد نبوت یعنی اظہار نبوت ضروری ہے، جبکہ عقائد میں جہالت والا علمی کفر و زندیقیت ہے، تو انبیاء پر اس کیفیت کے کسی لمحے کا تصور کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی انبیاء کرام اعلان کریں نبوت کا یا نہ کریں، ہر حال کے اندر، یعنی اعلان کر دیا پھر تو ہے، لیکن اعلان کے بعد بھی اور اعلان کے پہلے بھی، انبیاء وہ ہوتے ہیں جو ایمانیات اور جو چیز ایمان کے لیے ضروری ہے تمام چیزوں کو واضح طور پر حضرات انبیاء کرام جانتے ہیں. حضرات انبیاء کرام بولیے، انبیاء کرام. اور اسی بات کو شاہ عبد العزیز صاحب محدث سدھیروی نے دوسری جگہ پر لکھا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا، یہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. یہ میرے پاس شاہ عبد العزیز محدث سدھیروی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مضبوط ایک کتاب دوسری ہے، بستان المحدثین، بستان المحدثین. اس میں شاہ عبد العزیز محدث سدھیروی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام محدثین کے حالات نقل کیے ہیں، تمام محدثین کے. اس میں حضرت امام ابن خزیمہ کے حالات میں ایک بات لکھی ہے آپ نے، جن کی کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے. امام ابن خزیمہ کے لوگ کچھ دشمن ہو گئے تھے، کچھ دشمن ہو گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابن خزیمہ نے ایک قول یہ کہا تھا کہ نبوت علم اور عمل کا نام ہے، تو لوگوں نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اور لوگ یہ سمجھے کہ امام ابن خزیمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمل کرنے سے نبوت مل جاتی ہے، عمل کرنے سے نبوت مل جاتی ہے، جبکہ یہ ان کا نظریہ نہیں تھا. شاہ صاحب ان کا دفاع کرتے ہوئے ایک بات بڑے واضح طور پر لکھتے ہیں. شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کلام عقائد حقہ سے دور نہیں ہے، یعنی یہ بات انہوں نے ایک حساب سے ٹھیک کہی ہے. کس اعتبار سے ٹھیک کہی ہے؟ کیونکہ ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے جو عمل سے حاصل کی جائے، اس کو علم و عمل ریاضت سے حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے لیے ایسا نفس ناطقہ چاہیے جو علم و عمل میں بیان اور ذاتی رکھتا ہو. نبی کے لیے ایسی طبیعت چاہیے جو علم و عمل میں ذاتی رکھتا ہو، اس کے بعد وہبی طریق سے یعنی اللہ کی عطا سے اس کو نبوت عطا ہوتی ہے. چنانچہ کلام مجید کی اس آیت میں بھی اسی طرح اشارہ ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت اور پیغمبری جس کو دینا چاہتا ہے اس کو جانتا ہے. ورنہ آگے لکھتے ہیں، ورنہ یہ اعتقاد کس کا ہو سکتا ہے کہ انبیاء قوت علمیہ میں اور قوت عملیہ میں سب افراد کے برابر ہیں، اور سنو اور ان افراد کے برابر ہیں. فرمایا بات زبردست، یہ بات ہرگز شریعت اور دین سے ثابت نہیں ہے کہ انبیاء لوگوں سے برابر ہوتے ہیں، بلکہ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو نبوت کے ملنے کے بعد یا پہلے، یعنی اظہار نبوت کے بعد یا پہلے، علم و عمل میں ہر دو جانب میں وہ تمام سے تفوق اور برتری رکھتے ہیں. یہ بات شاہ عبد العزیز صاحب نے بستان المحدثین میں واضح کی ہے اور بتایا کہ نبی پیدائشی طور پر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ، نبی پیدائشی طور پر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. نبی کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اس میں جہالت نہیں ہوتی. نبی اعلان سے کرے تب بھی اور اعلان سے پہلے بھی نبی معصوم ہوتا ہے، نبی بولیے معصوم ہوتا ہے. اور یہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ سرکار جب ملک شام تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور اس ساری علامات جو نبوت کی تھی وہ آپ میں موجود تھی اس نے دیکھ لیا، تو اس نے امتحان لینے کے لیے حضور سے یہ کہا کہ چلو ذرا بت کی پوجا کر لیں. حالانکہ حضور کی عمر بہت بظاہر عمر کے اعتبار سے کم عمر تھی، جب پہلا سفر حضور نے کیا تھا تو کہا چلو بت کی پوجا کر لیں، تو حضور نے فرمایا میں نہیں کرتا. کہا کیوں؟
تو حضور نے فرمایا مجھے بتوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے. تو یہ واقعہ محدثین نقل کر کے کہتے ہیں کہ نبی وحی کے نزول سے پہلے بھی اللہ کے الہام کے سائے میں ہوتا ہے. اللہ کے الہام کے, تو یہ کون ہوتا ہے بولیے؟ نبی, انہی کو کہتے ہیں نبی. نبی, اب آخری حوالہ یہاں پر سنیے, بڑا زبردست ہے. علم ارضیات کے ماہرین اور علم فلکیات کے ماہرین نبی کو کیا کہتے ہیں, سنیے. یہاں پر میں تاریخ ابن خلدون کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں, کیونکہ تاریخ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون نے جو ہے وہ علم ارضیات اور علم فلکیات کے حوالے سے نبی کی تعریف کی ہے. ذرا توجہ رکھیے, میں مقدمہ پڑھ رہا ہوں علامہ ابن خلدون کا, وہ ایک بات کو لکھتے ہیں اور ذرا توجہ رکھیے. وہ اس بات کو اس انداز میں ذکر کرتے ہیں, اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کے موجود نظام پر ایک نظر ڈالی جائے. کچھ رسپانس دیا کریں تاکہ میں سمجھوں آپ زندہ ہیں. یہ بات ناموس رسالت کے حوالے سے ہو رہی ہے, حضور کی عزت اور قدر کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ اتنے مشرف اور میں اتنا شرف والا نہیں ہو گیا کہ ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں. اس کو اہمیت دیں گے تو آپ ایمان والے بنیں گے. توجہ رکھیے میری طرف. علم فلکیات کے ماہرین, توجہ چاہتا ہوں آپ سے, ایک ایک عبارت پر میں رسپانس چاہوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور یہ جمع کر کے صرف اس لیے آپ کے سامنے لایا ہے تاکہ یہ بات مکمل طور پر آ جائے کہ نبی کون ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے علم کلام والوں کا حوالہ پڑھا, علم عقائد والوں کا ہمارا حوالہ پڑھا, ائمہ لغت کا حوالہ پڑھا, مفسرین کا حوالہ پڑھا, عقائد کے ائمہ کا حوالہ پڑھا. اب میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھ رہا ہوں علم ارضیات اور علم فلکیات کے ماہرین کا کہ وہ نبی کو کیسے سمجھتے ہیں, نبی کو کیسے سمجھتے ہیں. دیکھیے ذرا غور سے. وہ کہتے ہیں علم عمرانیات کے ماہرین اور ارضیات و فلکیات, جو اس پر زمین و آسمان کی تحقیقات اور ارضیات کی جو تحقیق کرتے ہیں, وہ اپنی عقل سے جو اس چیز کو انہوں نے استشاد کیا, سمجھا ہے, وہ کیسے سمجھا, ذرا توجہ میری طرف رکھیے. لیکن ہر لفظ پر رسپانس آنا چاہیے. بولے سبحان اللہ. لکھتے ہیں علم عمرانیات اور فلکیات کے ماہرین کہ نبی کی حقیقت کو جاننے والوں ذرا سنو, سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کائنات کا یہ موجودہ نظام پر ایک نظر ڈالو کہ اس میں ترتیب اسباب اور مسببات کے ساتھ جو مربوط ایک رشتہ موجود ہے کہ کوئی چیز کسی سبب سے نکل رہی ہے, وہ سبب سے جو نکل رہی ہے اس کا اس سبب سے ایک تعلق ہے, چلا ہوا ہے سلسلہ. یہ عقلی طور پر جو ماہرین وہ پیش کرتے ہیں کس طرح ذرا اس کو آگے حل کرتے ہیں. دیکھیے, اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے ملا ہوا ہے. نبی کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں, ایک طبقہ دوسرے طبقے سے اس کائنات میں ملا ہوا. کیسے؟ کہتے ہیں پہلے اس عالم کو لے لیجئے جو محسوس اور مشاہد ہے. زمین پر پانی کی حکمرانی, پانی پر ہوا کا طبقہ, ہوا کے ساتھ ملا ہوا طبقہ نار کا ہے, ٹھیک ہے؟ اس طرح عالم جڑی ہوئی ہے. ان سب میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر طبقہ اپنے عالی و سافل سے ملا ہوا ہے, ہر طبقہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نمبر دو, اور ان سب میں یہ صلاحیت ہے کہ عالی سافل کے مزاج کو اختیار کرے. اس میں عالم کا یہ نظام بتاتا ہے کہ اوپر والا نیچے کے مزاج کو لے سکتا ہے اور نیچے والا اوپر کے مزاج کو لے سکتا ہے, یہ عالم اسی طرح چل رہا ہے. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جب آپ اس عالم مادی میں ارتقاء کے سلسلوں سے واقف ہو گئے, سمجھ گئے, جو ہم ایک دوسرے سے متصل ہیں اور ہر ایک کا افق آخر اول کے ساتھ پیوستہ جڑا ہوا ہے, تو اب اس حقیقت کو پا لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ نفس بشری کبھی کبھی خول بشری سے نکل کر ملائکہ سے جڑ جاتی ہے. سن رہے ہو؟ یہ اتنی بنیادی باتیں لکھی ہیں. آگے لکھتے ہیں, مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب نفس بشری ایسا ہو کہ اس میں اتصاف کی یہ دونوں جہتیں پائی جائیں, یہ کمال اس کے اندر پایا جائے تو بندہ جڑ سکتا ہے. ایک فاسق فاجر آدمی ہے, اس کے اندر یہ صفت ہی پیدا نہیں, لیکن اگر متقی پرہیزگار ہو جائے تو روحانیت میں بڑھتا ہے, تو پھر یہ بشری نفوس سے نکل کر وہ روحانی نفوس میں جڑتا ہے. اس بات کو علم عمرانیات والے مان گئے, لیکن یہ نہیں مانے جو قرآن کے درس کا دعویٰ کرتے, یہ نہیں مانے جو علم ارضیات پر بحث کرتے, وہ بھی مان گئے اس بات کو, وہ بھی مان گئے. اب توجہ رکھیے, کہتے ہاں یہ دونوں استفادہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ملا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. کہ غوث پاک نے کیوں کر لیا؟ کہ صلاحیت تھی. اسی بات کو لکھتے ہیں, فرماتے سنو
مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب نفس بشری ایسا ہو کہ اس میں اتصاف کی یہ دونوں جہتیں موجود ہوں پائی جائیں. آگے لکھتے ہیں ایک جہت میں اس طور پر اس کا لگاؤ جسم و بدن کی تدبیر سے ہو, ایک جہت میں اس کا لگاؤ جسم کے ساتھ ہو, اور ایک جہت میں اس اعتبار سے اس کا تعلق افق ملائکہ سے ہو. لہذا بشری علائق بشری کثافتوں سے ہٹ کر الگ کر افق ملائکہ سے براہ راست جڑ جانا یہ کون سی جماعت ہے؟
یہ انبیاء کی جماعت ہے.
کس کی جماعت ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے. یہ علم فلکیات کے ماہرین ارضیات کے ماہرین کے بارے میں علامہ ابن خلدون نے علم امرانیات کے ماہرین کا یہ قول پیش کیا کہ نبی میں وہ شان ہوتی ہے کہ اس کا افق دوسرے افق سے جڑا ہوتا ہے, نبی زمین ہی پر نہیں عرش پر اس کی نظر ہوتی ہے. اس لیے علامہ صاحب نسیم الریاض نے لکھا کہ جبریل جب سدرہ سے چلتے ہیں نا, جبریل جب سدرہ سے چلتے ہیں نا حضور کے پاس آنے کے لیے, تو حضور کو خوشبو آ جاتی ہے. نبی کی قوت شامہ اتنی عظیم ہوتی ہے کہ سدرہ کوئی پچھلی گلی میں نہیں ہے, سدرہ یہ پہلے آسمان, اس آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 50,000 سال کا سفر, دوسرے سے تیسرے کے درمیان 50,000 سال کا سفر, اسی طرح ہر آسمان میں ایک دوسرے کے درمیان 50,000 اور بعض روایت میں 5,000 کا سفر, اسی طرح سدرہ تک ساتویں آسمان سے سدرہ کا 50,000 یا 5,000 سال کا سفر, یہ ہزاروں سال کا سفر ہے, یہ ہزاروں بلکہ یہ تو لاکھوں کے زمرے میں آ گیا, لاکھوں سال کا سفر ہے. جبریل چلتے نہیں, چلے تو کوئی بولے چلے تھے, علامہ شاہب نے خفاجی لکھتے ہیں ارادہ کرتے ہیں جبریل. توجہ ہے, آئے ہائے فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو امت کی پکار سے گنبد خضرا کا مکین کیسے غافل ہوگا. جبریل چلنے کا ارادہ کرتا ہے مصطفیٰ کو خوشبو آ جاتی ہے. حضور کو خوشبو, یہاں جب امتی کہے مصطفیٰ جان رحمت حضور کو نہیں پتا چلتا مصطفیٰ جان رحمت. یہ کہتے یہاں سے یا نہیں بولتے وہاں سے یا بولتے. میں نے کہا کہاں سے یا بولتے؟ کہتے جی جالیوں کے سامنے سے. میں نے کہا زور سے بولتے ہیں؟ کہتے نہیں آرام سے بولتے ہیں. یہاں سے نہیں سنتے نبی وہاں سے سنتے ہیں. تو میں نے کہا وہاں سے خود سنتے ہیں خدا سناتا ہے؟ کہتے جی خدا سناتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں سے بھی خدا ہی سناتا ہے. اور یہ لفظ میں نے سخت کہا اس لیے ہے انہوں نے اس بات پر امت کو بانٹا ہے, انہوں نے بھائی بھائی کا دشمن بنایا ہے. یہ جہالت ہے. جانی کے سامنے بھی خدا سناتا ہے, کراچی میں سے بھی خدا سناتا ہے, ہر جگہ سے خدا سناتا ہے. سناتا یہ سخت لفظ میرے حوالے کریں آپ, بہت سخت بولتے ہیں, لیکن میں کہوں گا نیوٹل کبھی ایسی گفتگو تو نے سنی بھی نہیں ہوگی. سن یہ سختی میری طرف پھینک دے, اور جو دلیلیں اگر تو بہت بڑا محقق کا بچہ ہے تو دلیلیں سن, صرف دلیلیں سن. اور ڈانٹنے کے لیے بات نہیں عرض کرتا, نبی کی عظمت کے لیے سن کہ تیری پھوپھا جب چلے گی جب تو نبی کی قدموں پر اپنی گردن کو جھکائے گا. تو یہ نبی کی عظمت پر بول رہا ہوں, سخت جملے میری طرف چھوڑ میں اس کا جواب دے ہوں, اللہ عافیت عطا فرمائے, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. لیکن جو دلیلیں دی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ کر کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے. کہنے کہ یہاں سے نہیں سنتے وہاں سے سنتے. میں نے کہا یہاں سے نہیں سنتے اس کی کیا دلیل ہے, وہاں سے سنتے کیا دلیل ہے؟ مسئلہ تھا سننے کا, سننا تو ثابت ہے کیونکہ تُو نے وہاں سے مان لیا, تو یہ تو اب بالکل آ گیا کہ بھائی سننا ثابت ہے. جب سننا ثابت ہے تو حیات ثابت ہے. اب فرق ہو گیا اس کے ڈیوریشن کا, فرق ہو گیا اس کے دورانیے کا. اچھا یہ بتا جو حضور سنتے تو کہاں سنتے سنتے یہاں سے بھی صاحب ہے. میں نے کہا بند کر اپنی بکواس یہاں وہاں کی, یہ بتا سنتے کہ نہیں سنتے. ہاں سننا, میں نے کہا سننا تو ثابت ہو گیا نا, کہاں سننا ثابت ہو. اچھا میں نے کہا وہاں سے اگر سنتے تو کیسے سنتے؟ وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اقدس کے اندر ہے, ٹھیک ہے, پھر قبر اقدس کے اندر اپنی ایک مقدس طوالت ہے, ٹھیک ہے, پھر مزار مقدسہ کے ساتھ جہاں پر مرید اور امتی کھڑے ہو کر درود پڑتا ہے,
کم سے کم اس کے درمیان کو 15 سے 20 سے 25 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 25 فٹ کا فاصلہ ہے، اور وہاں پر گلا پھاڑ کر نہیں چیختے بلکہ آرام سے کہتے ہیں، پڑوس کو خبر نہیں ہوتی. میں نے کہا سن لیتے ہیں، کہا سن لیتے ہیں، کہا کیسے سن لیتے ہیں، پڑوسی نہیں سن رہا، پڑوسی نہیں سن رہا، وہ کیسے سن لیتے ہیں، کہتے جی اللہ سناتا، ان کا ایک طریقہ اللہ میاں سناتے، خدا کو وہ جملے بولتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا یا اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، کہتے جی اللہ تعالیٰ یہاں سے سناتا ہے نا، تو میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ وہاں سے سناتا ہے وہی اللہ تعالیٰ جو 25 فٹ دور سے سناتا ہے وہی اللہ 25 لاکھ دور سے بھی سنا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیے، علم عمرانیات کے ماہرین نے کہا کہ یہ مرتبہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بالکل متصف ہوتے ہیں. اور آخر میں چلتے چلتے یہ آخری حوالہ آپ سنیے، حضرت علم الاخلاق کے ماہرین، علم عمرانیات تھے، اخلاق اور فلسفہ اخلاق، کل چھٹی ہے تمہاری، سنو یہ سراسر عبادت ہے، بولو سبحان اللہ، توجہ رکھو، علم اخلاق کے ماہرین علامہ راغب اصفہانی، الذریعہ الى مکارم اخلاق الشریعہ میں لکھتے ہیں نبی کون ہوتا ہے، کہتے ہیں نبی میں دو صفتیں ہوتی ہیں، وہ نبی بنتا ہے، کون نبی بنتا ہے، کہ نبی وہ بنتا ہے جسے دو معجزے ملتے ہیں، کہ کون سا معجزہ، کہ ایک خاندان کا معجزہ، ایک عمل کا معجزہ، سن رہے ہیں آپ، کہ نبی کے دو معجزے ہوتے ہیں، ایک خاندان کا معجزہ، نبی وہی نبی ہوتا ہے جس کا باپ بھی اعلیٰ ہوتا ہے، جس کی ماں بھی اعلیٰ ہوتی ہے، جس کا دادا بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اور نبی کا عمل، نبی کو دو معجزے ملتے ہیں، امام راغب لکھتے ہیں ایک نسب کا، ایک نسب کا، اور نسب کا معجزہ ایسا ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا آل ابراہیم نسب مصطفیٰ ہے، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جو حضور کا نسب ہے، یہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل، اور جو نبی کے کام ہے یہ نبوت کی دلیل. علم اخلاق والے کہتے ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ دو جہتوں سے پہچانا جاتا ہے، صرف اپنے کام اور چہرے سے نہیں، اپنے ماں باپ سے بھی. فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم دیوبند، عزیز الحسن دیوبندی کتاب الامامت کے اندر لکھتا ہے، اسے کسی نے پوچھا ایک خطیب صاحب نبی کے والدین کو کافر کہتے ہیں، اس پر بھی تمہیں توبہ نہیں آئی، غور کر رہے ہو؟ فتاوی دیوبند، فتاوی جلد نمبر 2، مفتی عزیز الحسن دیوبندی جو پہلا مفتی دیوبند کا تھا، اس سے سوال پوچھا گیا کہ ہمارے خطیب صاحب رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ وہ لکھتا ہے جواب میں، ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا پھر تمہاری نمازیں بھی تمہاری خواہش والی ہے نا، تمہاری نماز اگر اللہ والی ہو تو پھر تو چھانٹی کرو، تم تحقیق کرو، اگر نماز تمہاری اللہ کے لیے تو پھر تو تم چھانٹی کرو گے، ٹھیک ہے نا، نماز اگر اللہ والی ہے تو پھر چھانٹی کرو گے، ٹھیک ہے، جس طرح اپنی بیوی کے لیے اس کے معاملات کو چھانٹی کرتے ہو، گھر کی خریداری کے لیے چھانٹی کرتے ہو، جس طرح کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کا خیال تمہیں زیادہ ہے، اگر نماز تمہیں اللہ کے لیے پسند ہے تو تحقیق کرو گے کس کے پیچھے پڑھنا ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کہتے جی سب کے، ایک 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 عجیب طبقہ ہمارے وہاں، جی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا شیعہ کے پیچھے پڑھتا ہوں، کہ نہیں وہاں نہیں پڑھتا. میں نے مرزے کے پیچھے پڑھتا ہے، کہ نہیں وہاں نہیں پڑھتا. کہا نماز تو اللہ کی پڑھنے، میں نے کہا پڑھ لے اس کے پیچھے، پڑھے گا نہیں. تو میں نے کہا کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی عقیدے نظریات ہوتے ہیں نا. تو عزیز الحسن دیوبندی نے خلاصہ اس کے فتوے کا یہ بتا رہا ہوں، اس نے اس بات کی اجازت دی کہ ہاں اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور مکمل اشارہ دے دیا کہ ہاں نماز ہو سکتی ہے. نماز نماز تو مل کے پڑھو، لعنت اللہ، لعنت ایسے نہیں، لعنت ذرا آواز اٹھا کے بھیجتے تھے، سرکار کے والدین. لیکن وہ ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتا سیدنا عبداللہ کے کفر پر، ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتا سیدہ آمینہ کے کفر پر، ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتا سیدنا عبد المطلب کے کفر پر. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پشتوں سے، جن کی رحموں سے مصطفیٰ آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم،
وہ تقلب کبھی ساجدین، حبیب جن کی پشتوں میں تو گھوم رہا تھا ان ساجدین مومنین کو ہم دیکھ رہے تھے،
ساجدین مومنین کو ہم. تو یہ علم اخلاق کے ماہرین کہتے ہیں، اور یہ بات نہیں سمجھ سکے ہرقل سمجھ گیا، بخاری کتاب الوحی کے اندر موجود ہے. ابو سفیان جب شکایت لے کر گئے حضور کی قیصر کے پاس، ہرقل کے پاس، اور کہنے لگے یہ ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں، ہم مکہ والوں کو غلط کہتے ہیں، ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ تو ہرقل بادشاہ تھا اور دنیا آدھی دنیا پر اس کا قبضہ تھا، تو اس نے ساری تقریر ابو سفیان کی سنی اور کہا وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. کہا کہ کیا منع کرتے ہیں؟ کہ بت کا شرک سے منع کرتے ہیں، خیانت سے منع کرتے ہیں، سچ کی دعوت دیتے ہیں. کہا اچھا، کہا سب سے پہلے یہ بات بتاؤ، لمبی تقریر چھوڑو، کیف نصبوا فیکم، ان کا خاندان کون سا ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے کتاب الوحی میں. کیف نصبوا فیکم، بتا ان کا خاندان کون سا ہے؟ ابو سفیان کو ایمان ملنا تھا نا، اس لیے سچ بول گیا. اور میں کہتا ہوں سیدنا ابو سفیان کو ایمان اسی وجہ سے ملا، سیدنا ابو سفیان کو ایمان اسی وجہ سے ملا. جب بادشاہ نے یہ پوچھا، ہرقل نے یہ پوچھا، حالانکہ حضور کو اعلان کیا ابھی 4-5 سال ہوئے، اس نے جا کے شکایت کی ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، فرمایا چپ ہو جا، یہ بتا کیف نصبوا فیکم، اتنی بڑی بات کوئی چھوٹا آدمی نہیں کرے گا. فرمایا کیف نصبوا فیکم، بتا ان کا خاندان کون سا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے اعلیٰ خاندان کے ہیں. ہرقل نے کہا ہاں ہاں، نبی اعلیٰ خاندان میں ہی آتے ہیں. نبی اعلیٰ، بولو نبی اعلیٰ خاندان میں ہی آتے ہیں. آخری حوالہ یہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سنیں، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے. اب ذرا توجہ سنیے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرمایا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، شرح صدر کر دیا، شرح صدر کر دیا. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، سنو، شاہ عبدالعزیز صاحب صوفی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، لغت کے امام بھی ہیں، حدیث کے امام بھی ہیں، مجدد بھی ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں الم نشرح لک صدرک کے حوالے سے، فرمایا قلب کے دو دروازے ہیں. اب ذرا سنو عاشقوں کو سمجھانے کا طریقہ، ذرا دیکھو حضور کو کیسا، حضور کے منصب کو کیسا سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں قلب کے دو دروازے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام مصطفیٰ دیکھو ذرا، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ کو، سبحان اللہ. قلب کے دو دروازے ہیں، ایک نفس کی جانب سے اور ایک نفس کی جانب سے اور ایک روح کی جانب سے. کہتے ہیں جو نفس کی جانب سے ہے اس کا نام صدر ہے، جو نفس کی جانب سے اس کا نام سینہ، اور ایک روح کی جانب سے. پھر کہتے ہیں جو روح کی جانب سے، جو روح کی جانب سے دل کا راستہ نا وہ بہت کشادہ ہے، اور جو نفس کی جانب سے نا وہ تنگ ہے. تو اللہ نے روح والے دروازے کو کشادہ کرنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے کہا یہ سینہ کشادہ کروں. تو سینہ نفس کی جانب کے راستے کو کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کا؟ یعنی دل کے طرف آنے کے دو راستے ہیں، ایک روح کی طرف سے اور ایک سینے کی طرف سے. سینے کا جو راستہ یہ تنگ ہے روح کے مقابلے میں، روح کا راستہ کشادہ ہوتا ہے دل کی طرف، دل کی طرف جانے کا راستہ جو روح کا ہے وہ بڑا ہے، کشادہ ہے. اور سینے کی طرف سے جو دل کی طرف جانے کا راستہ ہے وہ روحانی طور پر گویا کہ تنگ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تیرے روح والے دروازے کو کشادہ کیا. فرما الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرے اس سینے کو کشادہ کیا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ذرا سنیے، شاہ صاحب کہتے ہیں یعنی ایک جسم سے دوسرا روح کی جانب سے، روح کا دروازہ بہت کشادہ اور وسیع ہے، ٹھیک ہے، اور صدر اس کے نسبت تنگ ہے. پھر جب صدر کو اللہ نے کشادہ کر دیا تو دوسرا اس سے زیادہ کشادہ ہو گیا. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے، بولو سبحان اللہ. پھر حاضر ہو؟ حاضر ہو؟ شفاعت چاہیے؟ شفاعت تو جاگتے رہنا بھائیو. یوں سمجھو جیسے میدان محشر میں بیٹھے ہو، محفل چل رہی ہے اور اب حضور کی شفاعت کا وقت آ رہا ہے. سو نہیں جانا، 50,000 سال گزر گئے، سو نہیں جانا، یہ 2 گھنٹے نہیں گزرے، یہ 50,000 سال گزر گئے، اب وقت آ رہا ہے شفاعت کا. جو محفل میں شامل تھا، جاگ رہا تھا، اس کو ملے گی. توجہ ہے؟ بولو سبحان اللہ. کہتے سنے
کہ صدر جو ہے وہ روح کے مقابلے میں نسبت میں تنگ ہے. جب اللہ نے صدر کو کشادہ کیا تو دوسرا اس سے زیادہ کشادہ ہو گیا. مرتبہ مصطفیٰ دے کے بندہ. اور یقیناً حضور نے حق فرمایا، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان باتوں کو سننے کے بعد انسان حیران ہوتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا مقام. انسان کی عقل وہاں پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب کے جملے آپ دیکھیں، فرمایا سینہ تنگ تھا اس کو کشادہ کیا تو دوسرا جو پہلے کشادہ تھا وہ اور کشادہ ہوا. فرمایا اس لیے رب نے کہا صدرک، فرمایا تاکہ باطنی مقام بلند خود ہی ہو جائے. ظاہری کشادہ ہو تو باطن خود اور ہو جائے. پھر شرح، پھر آپ فرماتے ہیں کہ شرح صدر حوصلے سے فراغی سے ہے، ہر ایک کی اس کی استعداد اور کمال سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی شرح صدر جو ہے یہ محاورہ ہے. شرح صدر کیا ہے؟ یہ شرح صدر کیا ہے؟ یعنی شرح صدر محاورہ ہے تسلی سے. مثال کے طور پر آپ کسی بچے کو تسلی دیں تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ سے رتبے میں کم ہے. لیکن بچہ آپ کو تسلی دے تو سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو شرح صدر تسلی سے ہے. کس سے ہے؟ اب حضور کو انبیاء کیا تسلی دیں؟ اس لیے اپنے فرمایا کہ میں خود تسلی دیتا ہوں، ولم نشرح لک صدرک، میں تیرا شرح صدر کرتا ہوں، میں تیرا شرح صدر کرتا ہوں. تو فرمایا، اور کیونکہ یہ استعداد کی، اور جب تک اس استعداد کا علم نہ ہو دریافت نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، مجھے جب تک آپ کی کیپیسٹی علم اور صلاحیت پتہ نہیں ہوگی تو میں آپ کو مشورہ دے پاؤں گا؟ آپ کو میری نہیں پتا ہوگی تو پتہ چلے گا؟ تو جب تک ایک دوسرے کی استعداد نہیں پتا ہوگی تو نہیں دیا جا سکتا. تو شرح صدر تسکین، کسی کو تسلی جب دی جا سکتی ہے جب اس کے مطابق ہو. تو حضور کے مطابق کوئی نہ تھا جو حضور کے علم کے برابر ہوتا، جو حضور کو تسلی دیتا. ایک رب ہے جو آپ کا خدا ہے. اس لیے ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں شرح صدر کروں، رب نے کہا نا میں شرح لک صدرک، محبوب میں شرح صدر کرتا ہوں. کیونکہ حضور کا علم خلق میں سب سے اعلیٰ ہے، حضور کا علم خلق میں. اب آگے سنیے آپ حضرت گرامی اسی حوالے سے توجہ رکھیے. اس کی مثال آپ دیتے ہیں اور میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں. آپ کہیں گے اتنا بڑا سینہ، اتنا بڑا سینہ، اور اتنا بڑا سینہ جس کو تسلی خدا دے، اتنا علم کہ خدا تسلی دے، اور اتنا سینہ کھلا کہ پہلے روح کھلی ہے کشادہ ہے، جب سینے کو کھولا تو پھر سینہ جب رب خود کھولے تو کتنا کھلے گا، تو پھر اس کے نتیجے میں روح کتنی کھلے گی کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. تو اس کو سمجھاتے ہیں شاہ صاحب ایک مثال سے، بہت آسان مثال ہے. توجہ رکھنا مقام مصطفیٰ پر، بولو سبحان اللہ. فرماتے سنیں مثال، سینہ مصطفیٰ، سینہ بے کینہ ایک میدان کی طرح ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور کے سینے کو سمجھا رہے ہیں لیکن سمجھ جو ہوتی نا وہ 25% بھی ہوتی ہے، بس کل نہیں ہوتی. مثال کلی طور پر نہیں دے، اشارے پر دی جاتی ہے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں کیسے بتاؤں تمہیں، یعنی ایک اپنا علم بھی ان کا ہے اور ہم تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں. تو فرمایا آؤ میں ایک مثال تمہیں بتاتا ہوں، اس مثال میں سمجھو، لیکن اس مثال کو صرف مثال ہے، اصل کیا ہے خدا جانتا ہے. اصل کیا ہے خدا جانتا ہے. فرمایا حضور کا مقام یہ ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے. فرمایا حضور کا مقام یہ ہے کہ نبی کا سینہ، توجہ ہے، سب ہاتھ اٹھاؤ ایک دفعہ، توجہ بتاؤ، آخری اور قیمتی حوالہ، توجہ ہے، نعرہ رسالت، سنیں سنیں یہ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور کا سینہ کیسا ہے؟ فرمایا ایک میدان کی طرح ہے جس میں 12 مجلسیں لگی ہیں. مثال ہے، ہاں مثال ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے. بولو سب. حقیقت میں وہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. مثال ہے، کیا ہے بولیے. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں حضور کا سینہ ایک میدان کی طرح ہے جس میں 12 دنیا اور آخرت کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، 12 قلعے بنے ہوئے ہیں، 12 محل ہیں، محل میدان میں ہے، میدان حضور کا سینہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 12 محل ہیں، 12 محل ہیں، محل میدان میں ہے، اور میدان مثال ہے حضور کے سینے کی. اچھا 12 محل میں ہوتا کیا، ذرا سنیے. اب ساری کائنات حضور کے سینے میں ہے، شروع سے لے کر آخر تک. با وقت شاہ صاحب اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. کیا بات کی، عاشقوں کی بات کتنی اعلیٰ ہوتی ہے. فرمایا دیکھیے، فرمایا پہلا، غور سے سنو، فرمایا حضور کا سینہ میدان کے مانند ہے. وہ میدان جس میں 12 قلعے ہیں، 12 محل ہیں، اور 12 محلوں میں 12 شعبے ہیں، اور یہی 12 شعبے پوری دنیا کے ہیں. یہ دنیا کے سارے شعبے اس محل میں ہیں، محل میدان میں ہے، میدان سینہ مصطفیٰ ہے. لیکن بھائی مثال ہے، یہ کیا ہے؟ مثال ہے، حقیقت تو اس سے بہت زیادہ ہے. بولو سبحان اللہ. اچھا وہ 12 محل ہیں کیا؟ فرمایا ایک محل میں بادشاہ بیٹھا ہے، ایک محل میں بادشاہ ہے، ایک محل ایسا ہے جس میں بہت بڑا بادشاہ بیٹھا ہے، سب سے بڑا بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں، اس سے حکمت سمجھتے ہیں، اس سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حکومت کیسی چلائی جائے. ایک یہ پوری کائنات ایک قلعے کے اندر ہے. دوسرا قلعہ ایک حکیم بیٹھا ہے اس میں، جو سب حکیموں میں مشہور ہے، اور اتنا بڑا حکیم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لقمان حکیم جیسے اس سے مشورہ لیتے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء اس سے مرض کو جانتے ہیں، علاج کو جانتے ہیں. یہ خبیث کہتے ہیں کہ حضور تعبیر نخل کو نہیں جانتے تھے، اور حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں حضور ایسے حکیم ہیں. یعنی حضور کیا؟ حضور کا سینہ، سینے میں 12 محل، 12 محل میں ایک محل میں بادشاہ، دوسرے میں حکیم. وہ تو ذرہ ہے، وہ ذرہ ہے. حضور حکیم فرمایا یہ تو ذرہ ہے، جو حضور کی ایک صفت کا ذرہ جو حکیم بنا ہے وہ اتنا. یعنی 12 محل، 12 محل ایک میدان میں، وہ میدان حضور کے سینے کی طرح ہے، سینہ ہے، لیکن یہ مثال ہے. اصل میں خدا جانتا ہے، پہلے محل میں بادشاہ، دوسرے میں حکیم، اور حکیم اتنا دانا اور اتنا قابل کہ بڑے بڑے دنیا کے حکماء اس کے دربار میں سر جھکائے بیٹھے ہیں. حکیم لقمان بھی جو ہے اس سے مشورہ لیتے ہیں. فرمایا تیسرا محل جو ہے اس میں قاضی بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس سے عدالت کے اصول سمجھتے ہیں اور نظام احکام چلانے کے طریقے کو سمجھتے ہیں. فرمایا چوتھا جو ہے محل، اس میں ایک مفتی اعظم بیٹھا ہے جو شریعت کے اصول بتاتا ہے. بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے قاضی اس کے پاس بیٹھ کر افتاء کے طرز کو، شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہیں. پانچواں جو ہے فرمایا پانچواں محل جو ہے، فرمایا اس پانچواں محل کے اندر ایک قاری خوش الہان بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے قرآن اس سے تجوید سیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے قرآن اس سے قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور اس جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. فرمایا اسی طرح ساتواں جو ہے ایک بہت بڑا عابد و زاہد بیٹھا ہے جو وظائف پڑھ رہا ہے، اور ایسے وظائف اس کا ماہر ہے، ایسے اورات کامل ہے کہ بڑے بڑے نیک اولیاء صلحاء اس سے وظائف پوچھتے ہیں، کس کام کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے. تو فرمائیے اس محل میں، ایک محل میں عارف کامل بیٹھا ہے جو خدا کو جانتا ہے، اور سارے لوگ اس کے ساتھ مل کر اللہ کی محبت کے چراغ کو اپنے دل میں جمع کرتے ہیں. فرمایا ایک محل میں یہ عارف کامل بیٹھا ہے. ایک محل کے اندر ایک بہت بہترین خطیب بیٹھا ہے جس کی واعظ کو سننے کے لیے دنیا اس کو تک رہی ہے، بڑی میٹھی اس کی زبان ہے، بڑی شیرنی کے ساتھ وہ تقریر کر رہا ہے. فرمایا دسویں مجلس کے اندر ایک رسول بیٹھا ہے جو امت پر بڑا شفقت کرنے والا ہے، اور امت اس کے قدموں میں بیٹھی ہے. کہا پھر ایک مجلس کے اندر ایک مرشد کامل بیٹھا ہے، خدا کے بندے طالب جو ہے وہ اس سے راہ راست حاصل کر رہے ہیں. فرمایا پھر ایک محل میں ایک خوبصورت محبوب بیٹھا ہے جس کے چہرے سے چاند بھی شرما رہا ہے، اور حسن ازل کے انوار اس کے چہرے میں روشن ہو رہے ہیں، وقت کے غوث و ابدال اس کے نور سے ولایت پا رہے ہیں. تو یہ 12 لوگ مختلف جماعتیں، 13واں کوئی دنیا کا شعبہ نہیں ہے، یہ 12 شعبہ کے ماہرین ان 12 محلوں میں ہیں. یہ 12 محل ایک میدان میں ہے، وہ میدان کتنا بڑا ہوگا؟ تو یہ 12 لوگ 12 محل میں، شاہ صاحب کہتے ہیں وہ 12 محل ایک میدان میں ہے، اور یہ میدان سینہ مصطفیٰ ہے جس کو خدا نے شرح فرمایا ہے، جس کو خدا نے بولیے شرح فرمایا. فرما انم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ و مقام ہے جو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اپنے فضل سے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے فضل اور عنایت سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. تو حضرت گرامی، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب اللہ رب العالمین اس کے سینے پر نازل کر کے اس کو غیب کا مالک بنا دیتا ہے. اور اس پر سنیے، حضرت غوث اعظم تو ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب شریف، فتح الغیب اس کا 40واں خطبہ، اس کا فتح الغیب کا 40واں خطبہ, اور یہ وہ کتاب ہے جس میں تقریباً 60 خطبے, 60 یا اس کے لگ بھگ, یہ وہ خطبے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں, جو غوث اعظم کی تقریریں ہیں. غوث اعظم ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مضبوط و مسلم ہے. آپ نے جو تقریریں کی ہیں اس کی شرحات شروحات بھابھیوں نے بھی کی ہے. 40واں خطبے میں, کتنے بولیے, 40واں خطبے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی مرید نے کہا تھا, حضور آج آپ خطبہ پڑھیں نا تو یہ بتائیں بندہ ولی کیسے بنتا ہے, کیونکہ یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. 40واں خطبہ, غوث اعظم سے پوچھا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے, تو غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا آج جمعے میں بتاؤں گا تقریر میں کہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے. جمعے کا ممبر لگ گیا, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطبہ عطا فرما رہے ہیں, اور اس خطبے کے دوران سرکار غوث اعظم نے فرمایا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے, تو فرماتے سنو, لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین حتی تعادی وتبائن عن جملتک. فرمایا چند چیزیں ہیں اس کو جب تک تم نہیں چھوڑو گے اس وقت تک تم تصور بھی نہیں کرنا کہ ولایت کے مکان کے قریب بھی آ جاؤ. ولایت کے مکان کے قریب بھی آ جاؤ تصور بھی نہیں کرنا. فرما وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرما حسد. کیا ہے؟ حسد, لالچ, کینہ, بغض, ملمہ کاری, خدا کو چھوڑ کر دنیا کو شکار کرنا اور پھر کہنا میں ولی ہو گیا ہوں, میری پگڑی دیکھو, کپڑے دیکھو, میں ولی ہو گیا ہوں. غوث پاک کہتے ولی ایسے نہیں بنتے, ولی یہاں سے بنتے, یہاں سے. یہ جب مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے. دیکھے تو غوث اعظم فرماتے لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین حتی تباعد وتباعن عن جملتک. جب تک چند چیزوں کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک ولی بننا تو دور کی بات ہے, تو اس راستے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. فرما حسد چھوڑنا ہوگا, حسد مسلمان سے حسد چھوڑنا ہوگا, اور جو رسول اللہ کا دشمن ہوگا اس پہ سختی کرنی ہوگی, کیونکہ حسد تو مسلمانوں کے ساتھ ہے نا. تو فرمایا حسد چھوڑنا ہوگا, غیبت چھوڑنی ہوگی, بغض چھوڑنا ہوگا, ملمہ کاری چھوڑنی ہوگی, ریاکاری چھوڑنی ہوگی, تصنع چھوڑنا ہوگا, تکبر چھوڑنا ہوگا. مرید نے کہا حضور اگر ایسا ہو جائے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب بندہ سب کچھ چھوڑ دینا تو پھر اللہ اس کا سینہ پاک کرے گا. فرما حضور یہ کیسے پتا چلے گا کہ بندہ یہ سینہ پاک ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرما سینہ پاک ہوگا تو پھر اس کو ولایت والا دروازہ کھول کے پہلی سیڑھی پر لایا جائے گا. آخری پر جو شیخ عبد القادر خود موجود رضی اللہ تعالیٰ وہ نہیں, فرما پہلے پائدان پہ کھڑا کیا جائے گا. کھڑے ہو جا, بھی تیرا امتحان ہے, اس لیے کہ ابھی تجھے تھوڑی سی ملی ہے تو تو کہیں بہک نہ جائے, تو لہٰذا تجھے آزمایا جائے گا. تو پوچھتے ہیں مرید کہ حضور وہ اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں ولی بن گیا؟ مرید بھی بڑا چاہیے تھا, ایک ایک بات کریتا ہے, کہتا حضور اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ ولی بن گیا؟ آقا تو آقا ہے, غوث اعظم اپنے مریدوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اسے خود پتا چلے گا وہ ولی بن گیا. کہا حضور کیسے؟ فرما اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹیں گے. اس کے آنکھوں کے آگے سے بولیے وہ تو منو الاسرار والعلوم اللدنیۃ, اسے غیب نظر آئے گا. کیسے پتا چلے گا ولی بن گیا؟ کہ لوگوں کے دلوں کے حالات اسے نظر آئیں گے, غیوبات اس کو نظر آئے گا. فرما نظر ہی نہیں آئے گا, وہ تو منو الاسرار, اسے غیب کے خزانے کا اللہ چوکی دار بنا دے گا. تو بیٹھ جا ادھر, یہ غوث پاک کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ جو آ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, جو آ رہا ہے. اور یہ عقیدہ غوث اعظم کا ہے, سنیو, یہ عقیدہ تمہارا بھی ہے نا, تو ان کو نہ دیکھو, ولیوں کے عقیدوں کو دیکھو. فرمایا وہ تو امن والے نسارے وعلوم اللدنیتے, کیسے پتا چلے گا کہ یہ ولی بن گیا؟ فرمایا آنکھوں سے پردہ ہٹے گا, غیب اس کے لیے مشاہد ہو جائے گا, اور اسے غیب کے رازوں کا امین بنا دیا جائے گا. اور کیا ہوگا حضور؟ فرمایا ویرد علیک تکوین, اس کے ہاتھ پہ کن کی طاقت آ جائے گی. یہ غوث اعظم نے کہا, کسی نے کہا؟ فرمایا اس کے ہاتھ میں کتنوں کو پہنچاؤ گے؟ پہنچاؤ گے لوگوں کو حوالہ پڑھ کے, اس لیے کہ کوئی انکار اس کا کر نہیں سکتا, کیونکہ جو حوالے میں چیخ پکار اور زور سے دوں سمجھ جاؤ وہ لوہے سے زیادہ مضبوط ہے. فرمایا کہ جو ولی بن گیا اسے کیسے پتا چلے گا یہ ولی بن گیا؟ فرمایا وہ یورد دو علیک تقویم, فرمایا تو من الاسرار وعلوم اللدنیت, اسے غیب نظر آئے گا, اسے غیب کے خزانوں کا امین بنا دیا جائے گا. وہ یورد دو علیک تقویم, اس کے ہاتھ پر کن کی طاقتیں آئیں گی. وہ لوہے کو پکڑے گا تو وہ سونا بنے گا. فرمایا کن کی طاقت, اللہ کن کی طاقت عطا فرمائے گا. وہ جس چیز کو پکڑ کر کہے گا ہاں وہ ہو جائے گی. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے بولیے. یہ اللہ رب العالمین انہیں ملکہ وہ شان عطا فرماتا ہے. سیدنا علی سو رہے ہیں, شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں, سیدنا علی سو رہے ہیں, خواب دیکھتے ہیں. سرکار کی وصال کی بات ہے, وصال ہو چکا ہے, سیدنا عمر کی خلافت ہے. حضرت علی اپنے گھر میں سو رہے ہیں, سوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی پہنچ رہا ہوں اور پہنچ کر میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. بس مجھے پہلی رکعت مل گئی, میں جلدی سے پہنچ گیا, نماز میں نے مکمل کی, نماز سے فارغ ہوا, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. جاگو, خواب میں دیکھ رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں ایک آنے والا آدمی آیا, اس نے تھال کھجور کا بھرا ہوا لایا اور حضور کے سامنے رکھ دیا. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور نے میری طرف اشارہ کیا, علی آؤ اور یہ کھجور سب میں بانٹو. کہتے ہیں میں نے سب میں بانٹا. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ تھال میں نے حضور کے آگے رکھا تو سرکار نے ایک دانہ مجھے اٹھا کر دیا, کالی تو بھی کھا لے. کہتے وہ دانہ میں نے منہ میں رکھا, آنکھ کھل گئی, کہ واقعی میں نماز کے لیے لیٹ ہو رہا تھا, دوڑتا ہوا گیا, حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے. نہ نماز مجھے اسی انداز میں ملی جو خواب میں حضور کے ساتھ ملی تھی. نماز ختم ہو گئی, عمر اسی طرح بیٹھے جیسے سرکار بیٹھے تھے. ایک آدمی تھال لے کر آیا, حضرت عمر کے آگے رکھ دیا. حضرت علی نے, حضرت عمر نے کہا کہ علی اگر تم چاہو تو اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دو نا. حضرت علی کہتے میں کھڑا ہوا, میں نے کھجور تقسیم کیا, جب لا کر حضرت عمر کے آگے رکھا, حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھایا اور مجھے دیا. فرمایا وہ کھجور میں نے اٹھا کر منہ میں ڈالا, ہاتھ پھر میں نے آگے کیا کہ ایک اور دو نا. حضرت عمر نے کہا رات کو رسول اللہ دو دیتے تو میں بھی دے دیتا. رات کو رسول اللہ دو دیتے میں بھی دو دیتا. حضرت علی مسکرائے, کہ عمر اس سے بڑی بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا واللہ وجدت طعمہ ولذته علی یدک کما وجدت طعمہ ولذته علی یدی رسول اللہ. سارا معاملہ تو ویسا ہوا علی, لیکن اس سے عمر, اس سے بڑی ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے کہا, کہا کیا؟ کہا خدا کی قسم ذائقہ بھی وہی آ رہا ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ سے لے کر آیا تھا. تو یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے, اور نبی یہ ہوتے ہیں, نبی یہ ہوتے ہیں. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ ساری چیزیں میں پھر ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے, یہ صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے, عقیدت اور جذبہ محبت پھیلانے کے لیے. آپ محقق ہیں, آپ تحقیق چاہتے ہیں, جو بھی آپ چاہتے ہیں, توجہ میری طرف رکھیے. آپ سے دس بستہ صرف میں اس لیے نہیں آپ کے سامنے تقریر کی کہ آپ کو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا مولانا منوانا چاہ رہے ہیں. نہیں نہیں, میں ایک طالب علم, استاذوں کی جوتی اٹھانے والوں میں میرا شمار ہو جائے تو کافی ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کوئی میں علامہ, اور یہ نہیں کہنا چاہ رہا. مجھے اوپر اس لیے بٹھایا ہے ان دوستوں نے, نور کوثر کے یہ مخلصین نے, کہ میں نبی کا ذکر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کر رہے ہوتے تو مجھے بھی وہاں بیٹھنا پڑتا. لیکن دیکھیں آپ کی دگنا کرامت ہے کہ سرکار خود زمین پہ بیٹھتے تھے اور حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے تھے. تو جو نبی کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے وہ ممبر پر بیٹھتا ہے, اور جو نبی کی تعریف سننے والا ہوتا ہے وہ نبی کی سنت پر وہ نیچے بیٹھتا ہے. تو اس میں درجوں کا فرق نہیں ہے, ٹھیک. کوئی علمیت نہیں دکھا رہے آپ کے سامنے, کوئی غلغلہ نہیں دکھا رہے, صرف یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے دوستو ہم آقا کی امت ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اس عظیم ہستی جن کی نسبت سے ہم پہچانے جاتے ہیں, جس نسبت سے ہمارا نام ہے, جن سے ہمارا وقار ہے, دنیا و آخرت میں جن سے ہماری پہچان ہے, دنیا آخرت سے جس عظیم ہستی سے ہماری عزت ہے, تو تقاضا شریعت کا ان سے محبت کا ہے, پیار کا ہے. تقاضا ان سے محبت کا, پیار کا ہے, محبت کا ہے. تو لہٰذا آج کی یہ بات صرف اس لیے کی گئی, نوجوان فیس بک پر, اور اکثر مجھے واٹس ایپ ادھر میسج آتے ہیں, یا جناب لوگ کہتے ہیں یوٹیوب پر اکثر یہ ویڈیو ہے, یہ کہہ دیا حضور کے بارے میں, یہ کہہ دیا. تو یہ ایک تڑپ تھی طبیعت کے اندر, لیکن یہ تڑپ اللہ بجائے نہ, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. ابھی تو محفل شروع نہیں ہوئی, آپ ٹائم ایک ہوتا ہے دو ڈھائی گھنٹے, لیکن میں کہتا ہوں کہ 10 دن کی محفل رکھو اے نور کوثر والو, لیکن گھر نہ جائیں, 10 دن تقریر کرتے رہیں. پہلی محرم کی فجر سے شروع کریں تو عاشورہ کی رات کو پھر فجر میں ہم ختم کریں, اور الحمدللہ جب تک جان ہوگی بولتے رہیں گے, جہاں تھک گئے تو چپ ہو جائیں گے, پھر بولنا شروع ہوں گے. ذوق تو پھر ایسا ہونا چاہیے, ذوق تو پھر ایسا ہونا چاہیے.
کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. بس کلمہ جس نبی پاک کا پڑھتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانا چاہتے ہو، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو پھر آقا سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا لحاظ کرو. یہ بات میں نے صرف آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہے، اور یہ موضوع میرے نوجوانوں آپ کے سامنے اس لیے رکھا، تشریف رکھیں تھوڑا، پانچ منٹ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. یہ میں نے صرف آپ کی خدمت میں اس لیے یہ بات ذکر کی ہے، اور اس موضوع کو میں نے ایک عام لفظ سے آپ کے سامنے لا کر اس لیے رکھا کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا نبی کون ہوتا ہے، آپ نے سنا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ابتدائی باب ہے، اور یہ تو شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ یہ مثال ہے، حقیقت میں تو اللہ جانتا ہے. حقیقت میں بولیے، حضرت جبریل بدر سے فارغ ہوئے، ابن کثیر لکھتے ہیں بدر میں لڑے نا حضرت جبریل، اڑ کر گئے، دروازہ بند تھا، جبریل آسمانوں کے امیر ہے، فرشتے ان کی غلامی میں، دروازہ بند تھا، ارے دروازہ بند میرے لیے؟ فرما اللہ نے کہا ہے. کہا مولا کیوں؟ فرما میرے محبوب سے اجازت لی. بولو سبحان اللہ، یہ مقام مصطفیٰ ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں لوٹ کر آئے، سرکار مسکرا رہے تھے، کہا حضور آپ راضی ہو گئے؟ فرما راضی ہوا. اب اڑے تو سدرا تک دروازے کھلے تھے، سدرا تک دروازے کھلے تھے. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ جملے ہمارے اور ہمارے شعور کے لیے بالغیت کا ذریعہ بنائے. جو آپ نے سنا ہے خدا را اس کو نشست کے حوالے نہ کر دیں، ایک محفل کے حوالے نہ کر دیں، ایک بزم کے حوالے نہ کریں، اس کو تسلسل کے ساتھ یاد رکھیں، اور اس شعور پر آپ آگے بڑھ کر جن علماء کی تحقیقات کو سن رہے ہیں اس کو بھی ازبر کریں. بس اسی ورد کو جو بیانات ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں، یہ کوئی فارمیلٹی صرف یہ رسم نہیں ہے کہ دس دن بیٹھ کر آپ کو بتا دیا، یہ وقت کی ضرورت ہے. جو مرض پھیل رہا ہے اس کی رکاوٹ کے لیے دوائیاں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. لہذا آپ سیریز کے ذریعے سماعت کرنے کے بعد آپ دیگر علماء کے ساتھ اس کو بھی آگے بڑھائیے. یہ سامنے اسٹال موجود ہے، اس میں تقریباً تمام چپتے ہوئے مسائل کے جوابات پر تحقیقی اشارات موجود ہیں. ہمارے بزرگ میرے آقا حضور قبلہ خطیب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امام پاک یزید پلیت اس طور پر موجود ہے. امام پاک اور یزید پلیت یہ اس طور پر موجود ہے، ہر سنی اس کتاب کو ضرور لے. آپ نوٹ کر رہے ہیں اس کو، میرے اس آقا کی ایک کتاب ہے تعارف علماء دیوبند، تعارف علماء، یہ کتاب ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے، آپ کو پتا چلے گا کہ بنیادی اختلاف کیا ہے. بہت بنیادی کتاب، میرا موضوع مناظرہ ہے لیکن میں نے اتنی شائستہ کتاب نہیں دیکھی. یہ خطیب پاکستان رضی اللہ تعالیٰ کا ملکہ ہے. کتاب نام یاد ہو رہے ہیں آپ کو، تعارف علماء دیوبند، امام پاک یزید پلیت، یہ دوسری کتاب. میرے امام احمد رضا کی کتاب تمہید الایمان، یہ اردو سادہ اردو میں کتابیں، یہ آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے. چوتھی کتاب شرح ملت و دین، حضرت علامہ شیخ الحدیث عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد و نظریات. یہ میں کہتا ہوں کہ 300-400 روپے میں ساری کتابیں آ جائیں گی. اس کو آپ رکھیں اور ان کتابوں کو تقسیم کریں، لوگوں کو لے جائیں، کالج یونیورسٹیوں میں کتابیں بانٹیں، اس کو دیں، کیونکہ یہ علم اور دلائل سے بات کی وہ حقیقتیں ہیں. تو کیا آپ تیار ہیں ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے؟ نام پھر میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، تمہید الایمان امام محمد رضا فاضل بریلوی کی، تعارف علماء دیوبند میرے حضور قبلہ خطیب پاکستان علامہ شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، امام پاک یزید پلید میرے حضور قبلہ خطیب پاکستان مولانا شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور شرف ملت و دین میرے حضور قبلہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کون سی؟ عقائد و نظریات، اور میرے آقا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی کتاب شان حبیب الرحمان، شان حبیب الرحمان. تو پنج تنس پاک کے صدقے آپ کو قبول ہے، تو یہ کتابیں لیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، دل کی دنیا واہ واہ ہو جائے گی، عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کپڑا پہنو گے خود ہی خوشبو آ رہی ہوگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.